فهو وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا وقال تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بھائی احترام عزت اکرام کے لائق بزرگوں عزیز دوستو گزشتہ منگل کو ایک اہم موضوع سامنے آیا تھا کہ دین اسلام میں انسان کی تربیت کا جو سسٹم ہے کہ ایک انسان اچھا انسان بنے اللہ کا مقبول بندہ بنے اور اس کے اندر بہترین صفات پیدا ہوں اس کے لیے جو ترتیب بنائی گئی ایک جنتی انسان تیار کرنے کے لیے اس ترتیب میں انسانوں کی خدمت کا مخلوق کی خدمت کا کیا مقام ہے دین کے نظام میں یہ کتنا ضروری ہے آج کا عنوان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو ابھارا کہ آسان سے آسان شکلیں بتائی خدمت کہ کوئی محروم نہ رہے اور کوئی پیچھے نہ رہے اصل گفتگو سے پہلے اس سے تھوڑا سا خدمت کی جو اہمیت ہے چند منٹ کے لیے واضح کرنا ضروری ہے تاکہ جب کام کی ترغیب آئے تو دل لگے اس میں تو جیسا کہ اس سے پہلے واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد سے پیدا کیا اس مقصد کے اندر ہی خدمت شامل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے جو اعلان کیا فرشتوں میں وہ اعلان یہ تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں انی جاعل فی الارض خلیفہ تو اب نائب جو ہوتا ہے ایک تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس نے نائب بنایا اس کا وفادار رہے اس لیے کہ نائب کی جو بھی پوزیشن ہوتی ہے اصل کی وجہ سے ہی ہوتی ہے جیسے ہی اصل اس کو ہٹا دے وہ زیرو ہو جاتا ہے تو جو اصل ہے جس نے نائب بنایا ان سے وفاداری کرتا ہے اسی کو ہم لوگ دین کی زبان میں بندگی کہتے ہیں کہ ہم بندے ہیں وہ اللہ ان کے حکموں پہ چلنے کے لیے ہم آئے ہیں ہماری ذاتی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں رہیں یہ تو ایک پہلو ہے اللہ سے وفاداری کا پہلو لیکن جس کسی کو بھی نائب ڈپٹی بنایا جاتا ہے وہ صرف وفاداری کے لیے نہیں بنایا جاتا بلکہ ایک کام بھی لگایا جاتا ہے اصل کی جگہ پہ بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے بادشاہ نے اپنی جگہ کسی کو چند دن کے لیے رکھا صدر نے کسی رکھا تو کام کے لیے رکھا جاتا ہے صرف وفاداری کے لیے نہیں رکھا جاتا وفاداری شرط اول ہوتی ہے لیکن صرف وفاداری کافی نہیں ہوتی بلکہ کام کرنا ہوتا ہے اصل کی کرسی پہ بیٹھ کے اس کے اختیارات کو لے کے اس کی دی ہوئی سہولتوں کو لے کر پاورز کو لے کر اس کا کام کرنا ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں نائب کام اس کا کرے اصل کا کام کرے اس کو واضح کیا گیا کہ اللہ کا کام کیا ہے اصل اللہ کا کام بندے کو کرنا ہے انسان کو کرنا ہے اللہ کا کام کیا ہے مخلوق کی ضروریات پوری کرنا اللہ کا ذاتی کوئی کام نہیں ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا کام ہے مخلوق کی ضروریات پوری کرنا، رات دن یہی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، مخلوق سے بہت لگاؤ ہے، ایک ماں اور باپ کو اپنے بچوں سے لگاؤ ہے نا، وہ بہت معمولی چیز ہے، اللہ کو جو لگاؤ ہے ایک ایک مخلوق سے بہت زیادہ ہے، تو ہر وقت مخلوق کی طرف متوجہ۔ تو اب اللہ نے ہم کو نائب بنایا کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تم زمین میں میری طرف سے وہاں اس لیے مقرر ہو رہے ہو کہ زمین میں میری جو مخلوقات ہے ان کے تم کام آؤ۔ اللہ کو اپنی کوئی ضرورت نائب کے لیے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ خود چلا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مقام اور مرتبہ موقع دینے کے لیے نائب بنایا، اللہ کو نائب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیشہ ہم کو اپنے ساتھ جنتوں میں رکھنا چاہتے ہیں، دائمی ٹھکانہ ہمارا اللہ کے ساتھ جنت میں رہنا، تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا تو کچھ میری صفات میں نکھر کے آئے، یہ میرے کام کرے گا تو میری صفات اس کے اندر اور چمکے گی۔ تو اللہ نے اپنا کام کرنے کے لیے ہم کو یہاں بھیجا۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ سب کی ضرورتیں پوری کرنا، دکھی کا دکھ دور کرنا، ظلم کو ختم کرنا، کمزور کا ساتھ دینا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے یہ، یہ کام نہیں کر رہا ہے تو وہ پھر مقصد ہی اس کا ختم ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہر مومن کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کام ہی نہیں دیا، ساتھ میں کام کی کا پاور بھی دیا۔ اور کام کا پاور کیا ہے؟ اللہ نے ہم میں ایک پھونک ماری اپنی روح میں سے، ہمارے اندر ایک اللہ نے ایسی روح ڈالی جو خدمت کر کے خوش ہوتی ہے، اللہ کے مزاج والی روح ڈالی ہے، اس میں اللہ کی صفات کا عکس ہے۔ یہ روح بھی جب پیور رہتی ہے، جب اس میں بگاڑ نہیں ہوتا، جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ کھا کے خوش نہیں ہوتی، کھلا کے خوش ہوتی ہے، کسی سے لے کر ہماری روح خوش نہیں ہوتی، دے کر خوش ہوتی ہے، جو اصل مسرت ہماری روحانی ہے۔ اللہ نے ہم کو روح ہی ایسی دی کہ اس روح کو سکون ہی ملتا ہے مخلوق کا کام کرنے سے۔ اصل میں مخلوق کا کام کرنا وہ بھی مخلوق کا کام نہیں، ہمارا اپنا کام ہے، اپنے مقام پہنچانا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میں اس بندے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا جنت میں، تو یہ نکھرے کچھ، وہ صفات آئیں اس کے اندر، وہ رحم، وہ محبت، وہ سخاوت، وہ اعلیٰ ظرفی، وہ غمخاری، یہ اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دینا۔ تو ایک اہم پوائنٹ تو یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے سب سے زیادہ جو یہ کام کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے، مگر یہ دین چھوڑ کے نہیں، بے دینی کی زندگی کے ساتھ نہیں، پہلے وفاداری اصل ہے، خود نے نماز نہیں ہے زندگی کے اندر، شریعت کی پابندی نہیں ہے، اور ساری دنیا میں کمبل بانٹتے پھر رہے ہیں، سارے غریبوں کو کھانا کھلاتے پھر رہے ہیں، یہ بھی دین نہیں، اس سلسلے میں قوموں سے غلطی ہوگی، بھٹک گئے لوگ۔ اب ہندوستان میں کیا بولتے ہیں، مانو سیوا مادھو سیوا، تو انسان کی خدمت کرو، خدا کی خدمت کرو، صحیح ہے جملہ مگر غلط جگہ پر، انسان کی خدمت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، مگر سب کچھ وہ نہیں ہے، نمبر ایک پہ وہ نہیں ہے، نمبر ایک پہ تو اللہ کی مرضی جان کر عقائد صحیح ہوں، اللہ سے تعلق صحیح ہو، زندگی میں دین ہو۔ پہلے غیر مسلموں میں کام کرنا ہوتا تھا تو ایک پنڈت جی کے پاس پہنچے ہم، اور ان سے توحید کی بات کی کہ آپ کی کتابوں کی روشنی میں بھی اور فلاں فلاں چیز کی روشنی میں بھی ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، اللہ ہے، اس ایک کی ہی عبادت کرنا چاہیے۔ توحید کو سمجھایا، اللہ اللہ ایک ہے، اللہ کا تعارف اللہ نے ہر مذہب میں ایک ہی کروایا ہے، اور اس ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ زمین پر سب سے بڑا پاپ، اس سے بڑا کوئی پاپ ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو جب اس کے سامنے بات ہوئی تو وہ لوگ بڑی حکمت سے بات کرتے ہیں، اس نے کہا کہ مولوی صاحب ہم تو آپ بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں، مگر ہم تو اپنے بڑوں سے سنے ہیں کہ دھرم تو یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے دکھ درد میں شریک ہو. اب وہ جو شروع کر دیا انہوں نے خدمت کے کام, دکھی کا ہم ساتھ دیں, ہم یہ کریں وہ کریں. ہم نے سمجھا کہ دھرم تو یہ ہے کہ عوام کی ہم خدمت کریں. اب آدمی مورتی کی پوجا کرے, مورتی کی شکل میں پوجا کرے یا بغیر مورتی کے کرے, ہاں وہ تو پوجا ہو ہی رہی ہے. اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی اہمیت ہے, حکمت سے اس نے بولنے کی کوشش کی. تو ہم نے کہا کہ بالکل پنڈت جی آپ بہت صحیح بات بول رہے ہیں کہ یہ دھرم کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں, سب کے دکھ درد میں شریک ہوں, سب کی ہم خدمت کریں. کسی کو غمگین دے کے تو ہم بے چین ہو جائیں, سب کی پریشانیاں ہم دور کرنے میں, سب کی سیوا میں ہم لگ جائیں. لیکن ایک بات بولیے پنڈت جی آپ, کہ ایک ماں ہے جس کا اکلوتا بیٹا ہے اور ماں نے اس کو بڑی محبتوں سے پالا, اس کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی, محنت کر کے, مشقت کر کے, پوری محبتوں سے اس نے اپنے بیٹے کو پال کے جوان کیا. لیکن وہ ایسا نالائق نکلا بڑا ہونے کے بعد کہ وہ ماں کو ماں ہی نہیں مانتا تھا, روز اس کی ماں سے لڑائی, ماں سے ہی اس کا رشتہ صحیح نہیں, ماں کو وہ کوئی درجہ ہی نہیں دیتا, ماں ہی نہیں مانتا, اس کو گھر سے باہر نکال دیا. جس ماں نے اس کو جنم دے کے اتنے عمر تک پہنچایا اس کو اس نے کٹ کر دیا, اس سے تعلق نہیں رکھا. البتہ اس میں خوبی کیا ہے کہ وہ لوگوں کی بہت خدمت کرتا ہے, دوستوں میں بہت اچھا ہے, خوب دعوتیں دیتا ہے, جو کماتا ہے خلوص سے دوستوں کے اوپر اڑاتا ہے, محلے والوں پہ اڑاتا ہے. کہیں کچھ ہو گیا, کوئی کمبل بانٹنے پہنچ گیا, ہاسپٹل پہنچ گیا, یہاں وہاں پہنچ گیا, تو آپ بتائیے ایسے بیٹے کو اچھا انسان بولیں گے یا برا انسان بولیں گے؟ جس نے اپنے ماں کا ہی انکار کر دیا, ماں ہی کو ستاتا ہے, ماں کو روز تکلیف دیتا ہے, ماں کو اپنے گھر میں نہیں رکھتا اور مخلوق کی پبلک کی سیوا کرتا ہے. تو پنڈت جی اگر وہ اخلاق والا ہوتا, اس کی یہ سیوا صحیح ہوتی, تو یہ سب سے پہلی حقدار ماں تھی جس نے اس کو جنم دیا, جس نے اس کو پالا پوسا, سب کچھ اپنا لگایا, جس کی وجہ سے وہ وجود میں آیا. اب کوئی ماں کے ساتھ تو بہت خراب ہے, لیکن پورے محلے والوں کے ساتھ, گاؤں والوں کے ساتھ بہت اچھا ہی کر رہا ہے, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اگلے الیکشن میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہے, ہم سمجھیں گے یہ پالیسی ہے, یہ کوئی سیاست ہے, کوئی پالٹکس ہے, کوئی مطلب ہے اس کے پیچھے. ورنہ انسان اچھا ہوتا تو پہلے سب سے بڑا جو محسن ہے اپنا, اس کے ساتھ اچھا ہوتا. تو اسلام کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو پہلے اپنے اللہ کو مانے, اللہ کو پہچانے, اللہ سے بندگی کا رشتہ قائم کرے, اللہ کی یاد میں رہے. تو اگر کوئی آدمی اچھا انسان بننا چاہ رہا ہے تو صحیح ترتیب کیا ہے؟ پہلے یہ کہ اللہ کو اچھا پہچانے, نبیوں نے جیسا بتایا ہے, توحید کو سمجھے, اللہ کی صفات کو سمجھے. اس کے بعد جتنا زیادہ ذکر کرتا رہے گا, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, چاہے زبان سے ہو چاہے دل سے ہو, جتنا اللہ کی یاد کا غلبہ ہوتا جائے گا اتنی ہی اس کی شخصیت جو ہے نکھر کے سامنے آئے گی, اللہ کی صفات کا عکس ظاہر ہوگا اس کے اندر. اللہ تمام خوبیوں کا مرکز ہے, جس کو بھی اللہ کا دھیان جم جاتا ہے اس میں خود بخود صفات آنا شروع ہو. پہلے اللہ تعالی سے تعلق صحیح ہو, لیکن اللہ سے تعلق صحیح ہوتے ہی نمبر دو پہ پھر یہی ہے, نمبر دو پہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق صحیح نہیں. کوئی آدمی, کوئی صاحب مجھ سے کہیں کہ بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, ہم سے بہت لگاؤ کا اظہار ہے, اور ہمارے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, یا وہ زخمی ہو گئے تو پلٹ کے نہیں دیکھ رہا ہے, جھڑکیاں دے رہا ہے, تو ہم کیسے مانیں گے کہ وہ ہم سے محبت کرے؟ ہم سے محبت ہوتی ہے تو ہماری اولاد سے محبت ہوتی ہے, ہمارے کنبے سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس کو میری مخلوق سے محبت ہوگی. چنانچہ حدیث ہے, الخلق عیال اللہ, یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, فاحب الخلق الی اللہ انفعہم لعیالہ, مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے، محبوب ہے، جو اللہ کے خاندان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ کے گھرانے کو. تو گھرانے کا مطلب سب، جیسے باپ سے بیٹے پیدا ہوتے ہیں ویسا کوئی نہیں ہے مخلوق. اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا، اللہ نے نسل کے ٹائپ میں کسی چیز کو نہیں پیدا کیا، جیسے باپ سے اولاد ہوتی ہے. اللہ نے جو کچھ پیدا کیا کلمہ کن حکم سے پیدا کیا، کسی میٹر مواد کو لے کے نہیں پیدا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے لگاؤ اتنا زیادہ ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد سے نہیں ہو سکتا. تو بہرحال دین میں بہت اہمیت ہے اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جائب الی جنبی جائب الی جنبی، کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے کہ وہ تو پیٹ بھر کر ہے اور اس کے پڑوس میں، اس کے آس پاس میں کوئی آدمی بھوکا سویا ہوا ہے، بھوکا ہے. فرمایا وہ مومن نہیں ہے. فرمایا وہ سخت الفاظ ہے، مومن نہیں ہے، لیس المؤمن. اور قرآن شریف میں فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ آپ نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، بدلے کو جھٹلاتا ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے اور پورے دین کو بھی جھٹلاتا ہے. کون ہے وہ؟ جو یتیم کو دھکے دینے والا ہے لیکن یتیم کو قریب آنے نہیں دیتا. تو ایک فرد اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، کوئی آدمی جو مخلوق کی خدمت سے دور بھاگ رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک مجرم ہے. اور اگر کوئی قوم ایسی تیار ہو گئی، جیسے آج کل مسلمانوں کا حال ہے، کوئی قوم ایسی تیار ہو گئی کہ اس میں غریبوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، کمزوروں کا کوئی مستقل انتظام نہیں ہے، کوئی مکمل بنا ہوا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا ماحول نہیں بنا ہوا ہے کہ بے آسرا کو آسرا ملے، مظلوم کے ظلم کا سدے باب ہو، تو اس پوری قوم کو، جس قوم میں بھی ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ پوری قوم کو مجرم قرار دیتے ہیں. محلے میں بھوکا اگر کوئی سو گیا تو پورا محلہ مجرم ہے. مسلمانوں میں اگر کچھ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے، مظلوم ہیں، بھوکے ہیں، تو پورے مسلمان ذمہ دار ہیں قریب قریب کے علاقے کے حساب سے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے ان اللہ لا یقدس امتا لا یؤخذ فیہم حق الضعیف، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بے گناہ نہیں سمجھتے، اس قوم کو جرم سے بری نہیں سمجھتے کہ جس میں ضعیف کا حق لے کے اس کو نہ دیا جاتا ہو. آدمی کمزور ہے تو اب اس کی قوم کا کام ہے کہ وہ اس کا حق دلائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ کمزوروں کے حقوق کی آواز اٹھائی. پہلی وہی ابتدائی وحیوں سے، شروع سے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو پہلا خطبہ جو دیا اس میں فرمایا کہ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے مضبوط ہے، معاشرے میں جو بھی کمزور ہے میری نگاہ میں وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، میں اس کا سپورٹ دینے والا ہوں. دین اسلام کی روح یہ ہے کہ کمزوروں کو چھوڑا نہ جائے، کمزوروں کو اٹھایا جائے. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا پورے انسانوں سے برابر سے ان کا محبت کا رشتہ ہے. اللہ چاہتے ہیں سب کا کام ہو، سب آگے بڑھے، سب کا پیٹ بھرے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام چونکہ یہاں امتحان کا چل رہا ہے، یہ دنیا اللہ نے کامل نہیں بنائی ہے بلکہ امتحان کی جگہ بنائی ہے، اس لیے اللہ نے ذمہ داری اب دوسروں کو دی کہ تمہارے پاس جو پیسہ ہے، تمہارے پاس جو مال ہے، وہ دوسروں کے حصے کا تم کو ہم نے دیا ہے، آزمانے کے لیے دیا ہے، جس کا ہے اس تک پہنچاؤ. غریب کو غریب رکھ کے آزمایا جا رہا ہے اور پیسے والے کو پیسہ دے کے آزمایا جا رہا ہے. نہ غریب اصل میں غریب رہنے کا مستحق ہے، نہ امیر اصل میں امیر رہنے کا مستحق ہے، سب کو برابر ملنا چاہیے. لیکن ایک کو کم دے کر درجات بڑھائے جا رہے ہیں، ایک کو زیادہ دے کر چیک کیا جا رہا ہے اس کو آپ خرچ کرے گا تو. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ اللہ کے پاس، بعض کا اصول یہی ہے کہ پوسٹ مین کا درجہ ہوتا ہے. پوسٹ مین کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی منی آرڈر آئے، جتنا بھی پیسہ کہیں سے آئے یا جو بھی خط آئے، وہ جس کے نام پہ ہے اس کو لے جا کے پہنچانا پوسٹ مین کا کام. سمجھے؟ इतने मनी ऑर्डर्स आए पूरे सब अपने ही घर में रख ले, तो उसकी नौकरी फिर बरकरार नहीं रह सकती। तो अल्लाह ताला जो लोगों को जरूरत से ज्यादा देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं कि ये उसके ऊपर नाम लिखा होता है, तुम्हारे घर के 5,000 है। हर आदमी का स्टेटस अलग है खानदान के हिसाब से, किसी के 5,000 हो सकते, 50,000 भी किसी को घर के हो सकते हैं। बाकी तुम्हारे पास जितना भी आ रहा है ना, वो सब लेटर से उसके ऊपर पता लिखा हुआ है, वो पहुंचाना है, जिसका है उस तक पहुंचाना है। पोस्टमैन अपना काम बंद करेगा तो ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। कई लोग बोलते पहले बहुत अच्छा था जी कारोबार, मिट्टी में हाथ डाले तो सोना हो जाता था, ये होता था वो होता था, अब सब उल्टा हो रहा। क्यों उल्टा हो रहा है? पोस्टमैन आपको बनाया गया था, आपने पोस्ट बांटना बंद कर दिया तो आपको नौकरी से हटा दिया गया। जब आपने जिसकी अमानत उस तक पहुंचाने का काम बंद कर दिया तो आपको अब अमानत क्यों दी जाएगी? महरूम कर दी जाता है। बाज वक्त सारा जुल्म करने के बावजूद भी महरूम नहीं करते अल्लाह ताला, ये और बड़े मुजरिम रहते हैं, इनको बहुत बड़ी सजा देना मकसूद होता है। आदमी गुनाह पे गुनाह कर रहा है, पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, खूब लुटा रहा पैसा बेतुका, फिर भी उसके हालात नहीं बिगड़ रहे, फिर भी बिजनेस खराब नहीं हो रहा है, सब ठीक है, तो समझना ये बहुत ज्यादा खतरे में। अल्लाह ताला इससे बहुत ज्यादा नाराज है, इसको पूरा गले तक गाड़ने का इरादा है, इसको जहन्नम की तल तक पहुंचाने का इरादा है। इसलिए इसको संभलने का माहौल नहीं दे रहे अल्लाह ताला, झटके नहीं लगा रहे इसको अल्लाह ताला। अल्लाह चाहते हैं कि ये पूरी तरह फंसे। मुझे बचपन में मछली पकड़ने का बड़ा शौक था, मिलती नहीं थी तो वो चिरुंडा बोलते थे हमारे पास, जो मछली पकड़ते ही उसमें हरकत होती है, तो जो माहिर शिकारी रहते ना वो जल्दी, वो जरा हरकत में आते ही नहीं खींचते, वो उनको मालूम है कि हरकत में तो बहुत पहले से आता रहता है, कब खींचना उनको पता रहता है। अब जो अन्नाड़ी हुए हैं वो जरा सा वो हरकत किया बस खींचना शुरू करते हैं। जो माहिर रहता है वो मौका देता, पूरा पकड़ के अच्छा गल हजम करके जब भागती ना, जब जाके खींचता। तो अल्लाह ताला भी किसी को जरा गलती करते जरा चिरंडा हिलाते रहा खींच के, लेकिन बाद लोगों को बोलते हाँ निगल पूरा अच्छा निगल पूरी जरा फंस जाता है बंदा, फिर उसको फिर ऐसा तिगनी का नाक नहीं चाहते हैं, फिर उसको कोई मदद ही नहीं आती है, फिर उसका जब मार का सिलसिला पड़ता है तो फिर मार पड़ती ही चली जाती है फिर। और यहां पूरी जिंदगी में भी नहीं पकड़ा गया तो भी अल्लाह ताला को कोई परेशानी नहीं, अल्लाह बोलते कहां जाता बंदे। या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्ततअतुम अन तनफुदु मिन अक्तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदु ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान। ऐ नाफरमानी करने वालों करो, कितनी नाफरमानी करते हो, कहां जाओगे तुम? अगर तुम्हारे बस में है कि मेरी कायनात के हुदूद से कहीं भाग सकते हो, भाग के बताओ। तुम हर वक्त मेरी मुट्ठी में हो, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है तुमको सजा देने की, आराम से देंगे सजा तुम। इसलिए अगर किसी के दिल में यह है कि मैं इतनी दौलत उड़ा रहा हूं, मैं सखावत नहीं कर रहा हूं और मैं मखलूक की खिदमत नहीं कर रहा हूं, मैं रिश्तेदारों के ऊपर खर्च नहीं कर रहा हूं, फिर भी वो सब ठीक चल रहा है, तो ऐसा आदमी और ज्यादा खतरे में है। और इसी के लिए हमको रोजे रखाए गए। और कितना बड़ा सवाब बयान फरमाया, अस्साई अलल अर्मिला कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, वस्साइम अल्लैल वल काइम अल्लैल अस्साइम अन्नहार। अगर कोई अल्लाह का बंदा ऐसे अलग अलग खिदमत करना तो अलग बात है, उसने किसी की जिम्मेदारी ले ली, उसने अपना मसरूफियत ये बना ली कि वो बेवाओं के लिए काम में लगा रहता है, वो गरीबों के लिए एक्टिविटीज में लगा रहता है, गवर्नमेंट के जो वजायफ मिल रहे हैं वो पहुंचाओ, और जो काम है उसके अंदर लगा हुआ है, वो मुस्तकिल किसी तरह यतीमों का गरीबों का भला हो उसमें लगा हुआ है। असाई अलल अर्मिला, बेवाओं और मिस्किनों के पीछे जो लगा हुआ है। फरमाया उसका दर्जा क्या है अल्लाह के पास, कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जंग करने वाले के बराबर है। یا پھر فرمایا جنگ تو ہر وقت ہوتی نہیں, اور دوسری شکل یہ ہے کہ ایسا آدمی جو روزانہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور روزانہ پوری رات نمازوں میں گزار دیتا ہے, اس کا جو درجہ ہے وہ درجہ اس کا ہے فرمایا, جو غریبوں کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے. مگر شرط کیا ہے؟ وہی ہے کہ اللہ سے جڑے رہنا, ورنہ ہر لیڈر بول سکتا کہ میں سب سے بڑا ولی ہوں. نہیں, اللہ سے جڑا ہوا رہے آدمی, دین پہ چلتا رہے, پھر یہ سب چیزوں کے اندر برکتیں ہیں, اس کی فضیلتیں ہیں. اور کیا فرمایا حضور نے؟ انا وہ کافل الیتیم لہ او لغیرہ فی الجنت کہاتین, فرمایا کہ جو آدمی یوں صدقہ و خیرات کرنا تو الگ ہے, اس نے ذمہ داری لے لی یتیم کی, بچے سے لے کے اس کو بڑا کرنے تک, اس کی تعلیم, اس کے کپڑے, اس کی تعلیم, اس کی تربیت, یہاں تک کہ وہ ایک اچھا انسان بن کے کامیاب زندگی گزارے. جو کوئی اسی طرح کسی یتیم کا کفیل بن جاتا ہے تو حضور فرما رہے وہ اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ جنت میں میں اور وہ اس طرح نزدیک نزدیک رہیں گے. فرمایا قریب, اتنا قریب رہے گا جنت میں. کتنی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا چاہتے ہیں. بہرحال دینی تربیت جو ہے نا, اس میں غریبوں میں وقت کا گزرنا, دکھی لوگوں میں جا کے بیٹھنا, ان کے کاموں کو بنانا, یہ لازمی حصہ ہے. جو لوگ اس کام میں حصہ نہیں لیں گے ان کی شخصیت ادھوری بنے گی, اسلامی صفات نہیں آئیں گی. یاد رکھیے, چند اعمال ہی کرتے رہنا یہ عقل مندی نہیں ہے. چند اعمال, دینی اعمال ہے, بہت فضیلت والے اعمال ہے, لیکن چند اعمال کو کوئی آدمی پکڑ کے بیٹھ جائے, کوئی آدمی تعلیم اور تعلم کی لین پکڑ کے بیٹھ گیا, اس سے ہٹ کے کچھ دوسرے کاموں میں حصہ نہیں لیتا, کوئی بھی چند اعمال پکڑ کے بیٹھ گیا, اسی سے مانوس ہو گئی طبیعت, کسی کو عبادتوں کی لین کا چسکا لگ گیا. اب جب دیکھو لمبی لمبی تسبیحیں کرتا ہے, خوب رات بھر عبادتیں کرتا ہے, عبادتوں میں رہتا ہے, اب وہ اسی کو اس نے پکڑ لیا, باقی دن کو سمجھا نہیں اس نے, تو ایسے لوگ بہت نقصان میں رہتے ہیں. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جب اللہ کی مرضی جدھر بندہ ادھر. ہم کو نہ نماز سے اصل دوستی, نہ تہجد سے اصل دوستی, نہ ہم کو کسی کام سے اصل دوستی. اصل دوستی تو ہمارے اللہ اپنے آقا سے ہے, وہ جب جو بولے وہ ہم کو پسند. یہ ہے بندہ. میٹھی بات کرنا بھی اللہ کو پسند ہے, لیکن میدان جنگ میں فخری اشعار بولنا پسند ہے. جب چیخنے کا موقع ہے چیخنا پسند ہے, جب لڑنے کا موقع ہے لڑنا پسند ہے. مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر, زندگی کے صفوں میں فولاد کی طرح بن جاؤ, گلستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. لیکن جب محبت کے گلستان آ جائے تو تم ریشم کی طرح ہو جاؤ. نہ ہمیشہ کھجور بننا ہے کہ سب نگلتے بیٹھ جائیں, سمجھے, اور نہ ہمیشہ کڑوا پھل ہنزل بننا ہے کہ سب تھوکتے چلے جائیں. مومن کون ہے؟ میرے اللہ مجھ سے کب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہے گرم ہو جاؤ گرم ہو جانا, نرم ہو جاؤ نرم ہو جانا, میٹھے ہو جاؤ میٹھے ہو جانا, کھٹے ہو جاؤ کھٹے ہو جانا, اس کو بولتے ہیں بندگی اللہ کے حکموں میں. اور کچھ خاص نیک اعمال سے دوستی ہو جانا یہ بعض وقت رکاوٹ بن جاتا ہے, اللہ کے حکموں کو توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے, کچھ خاص چیزوں سے لگاؤ جب ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ دینی چیز ہوتی ہے لیکن اللہ کی مرضی سے روک دیتی ہے بندے کو. دوبارہ اسلامی تربیت میں یہ لازم ہے حصہ کہ اللہ کے بندوں دکھی لوگوں کے ساتھ وقت گزرے. تو اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ ایک صحابی تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی میرا دل جو ہے سخت ہے, سختی ہے میرے دل کے اندر. تو حضور نے ان سے کیا فرمایا؟ جاؤ کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو. اب یہ شفقت سے ہاتھ پھیرنے کا جو مرحلہ آتا ہے وہ پہلے قدم پہ نہیں آتا, کافی قریب کرنا پڑتا ہے. ایک دم نئے آدمی کو پکڑ کے شفقت کا ہاتھ پھیریں گے تو اس سے محبت کریں گے, خدمت کریں گے, گود میں بٹھا, ایک وقت کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرنے کا وقت آتا. بہرحال یہ کچھ چیزیں پہلے بھی عرض کی گئی تھی, ذرا تازگی کے لحاظ کر دی گئی. آج کا مختصر موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں امت کو خدمت کی آسان آسان شکلیں بھی بتائی ہیں جو ہر کوئی کر سکتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے بتائی تاکہ ہر کوئی کرتا رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, کل معروف لک صدقہ. یہ دیکھو کوئی بھی اچھا کام, کسی کو راحت پہنچانے والا, کسی کو نفع پہنچانے والا, کسی کو خوش کرنے والا, کوئی بھی کام اس کو چھوٹا مت سمجھو. ہر بھلا کام تمہارے لیے صدقہ ہے, یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے. صدقہ کا ایک معنی ہوتا ہے ایمان کی دلیل. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی روزانہ صبح بستر سے اٹھتا ہے نا, تو جسم میں جتنے جوڑ ہیں اتنے صدقے اس پہ لازم ہو جاتے ہیں. تو جوڑ تو بہت سارے ہیں, تو حضور نے آسان کر کے بتایا کہ یہ صدقوں کا مطلب ایک ایک لاکھ روپے کا چندہ نہیں ہے. سمجھے, ہر جوڑ پہ صدقے کا مطلب ہے کہ بس بھلائی کا کام کرو. اب خدمت میں جو ہے سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ حسن سلوک کا آتا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رہے, اپنا معاملہ اچھا رہے, بیہیویئر اچھا رہے, ہمدردی کی بات, محبت کی بات, نرمی کی بات, اور دکھی لوگوں کے ساتھ دل جوئی کی بات, ان کی دکھ کو سننا, ان کو صحیح مشورے دینا, ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا اور عزت سے بات کرنا, یہ سب سے پہلے ہے. اب آدمی پیسے تو دے رہا ہے لیکن ساتھ میں ڈانٹ رہا ہے, ڈپٹ رہا ہے, تو وہ پورا پیسہ ضائع ہونے والا ہے اس کا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, فرمایا قرآن پاک میں, کہ جو تم پیسہ خرچ کرتے ہو, صدقہ کرتے ہو, اور لوگوں پہ احسان جتا کر, یا ایسا اسٹائل ہے تمہارا کہ تم دے بھی رہے مگر سامنے والے کو تکلیف بھی ہو رہی. ارے صبح میں آؤ بولا تھا نا جی, 10 بجے کے بعد 11 بجے آ رہے, پھر دے رہے آپ, فائدہ کیا, ڈانٹ رہے ہیں پھر دے رہے ہیں. اس میں بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو بھی دکھی انسان ہے اس کو دیکھتے ہی ہمارے دل میں اس کی عزت آنا چاہیے. اس کی عزت اس لیے آنا چاہیے کہ اس وقت وہ اللہ تعالی کی خاص حفاظت میں ہے. وہ کیوں, ہر دکھی کے پاس اللہ ہے, تو ہماری طبیعت ایسی بننا چاہیے, ہر چاہے وہ دیکھنے میں آپ کو دیندار نظر آئے یا بے دین نظر آئے, لیکن ہے تکلیف میں, بات الگ ہے. یہ الگ پہلو ہے. خدمت میں مسلمان کافر بھی نہیں دیکھا جاتا. ایک کافر کی بھی خدمت کریں گے تو وہاں اللہ ہے, اس کے بدلے میں اللہ دینے والے ہیں, یہ موضوع الگ ہے اس سے, خدمت کا موضوع. تو جو بھی آدمی دکھی ہے اس کو دیکھتے ہی اس دل میں اس کی عزت, اس کا احترام, اس کے لیے نرم گوشہ ہونا چاہیے. اس سے توہین کی بات کریں گے تو اللہ وہاں موجود ہے, اللہ ناراض ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ. اور دوسرے مسلمان اگر وہ ہے تو کتنے گناہ اس کے جھڑ گئے ہوں گے. ایک کانٹا چبھنے پہ گناہ جب جھڑ جاتے ہیں, تو ایک آدمی 10-10 سال سے بیمار ہے یا گھر میں پریشان ہے کسی وجہ سے, تو وہ کتنا پاک صاف ہو گیا ہوگا ہم کو کیا معلوم, اس کے دل کی کیا کیفیت ہے. اس لیے پہلا کام کیا ہے, ہر غریب سے, ہر دکھی سے بہت ہی عزت کا معاملہ کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور یہ چیز اتنی اہم ہے اسلام میں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزے کا ذکر بعد میں کیا اور اچھی گفتگو کا پہلے کیا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز کا حکم, زکات کا حکم یہاں بعد میں دیا اللہ نے, پہلے حکم دیا کہ بھائی لوگوں سے بات کرو, اچھی بات کرو. اور ایک حدیث میں بھی حضور نے عظمت بٹھائی, فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق, مسلم شریف کی روایت, کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی بھلائی کا کام, شیئا تھوڑی سی بھی کوئی نیکی ہے کسی کے ساتھ جو کی جاتی ہے, اس کو کبھی بھی حقیر سمجھ کے مت چھوڑ دو, اس کو نظر انداز مت کر دو. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سیکنڈوں میں جو بھلائی کر سکتے ہو اس کو اہمیت سے کرو, کسی بھی بھلائی کو کم مت سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق, کچھ بھی نہیں کر سکے تو چلتے چلتے سامنے والے کو مسکرا کے دیکھ لو, مسکرا کے, بات کرنے کا بھی موقع نہیں ہے, دور ہے, آواز نہیں جا رہی, مسکرا لو خالی, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے مسکرانا بھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ فرمایا, جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا, اب مجمع کے اوپر خوف کی کیفیت. اس کے بعد حضور نے فرمایا اب اس جہنم سے کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو, اس جہنم سے کیسے بچاؤ گے؟ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. لوگوں جہنم سے بچو, اپنے آپ کو بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ فرمایا جب جتنی نیکی ہو سکتی ہے کرو. فرمایا پورا کھجور تم نہیں دے سکتے, کھجور میں بھی آدھا کھجور توڑ کے تم دے رہے ہو, اتنے ہی دینے کی تمہاری سکت ہے تو وہ دے دو, اس سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. بولو بشق تمرہ, آدھا کھجور دو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یہ جہنم کی آگ سے بچانے میں بھی, دنیا میں بھی بلاؤں سے بچانے میں بھی صدقے کا خاص دخل ہے, مصیبتوں کو روکنے کے واسطے صدقے کا. تو حضور فرما رہے ہیں کہ آدھا کھجور کا ٹکڑا دے دو. وہ نہیں فبی کلمتن طیبتن, ایک اچھی بات کر کے تم نیکی کر سکتے ہو تو کرو, یہ چیز تم کو جہنم سے بچانے میں ذریعہ بنے گی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور آسان کر کے حضور سمجھا رہے یہ کر لو یہ کر لو, یہ صدقہ ہے وہ صدقہ ہے وہ صدقہ ہے, خزانہ جمع کرو نیکیوں کا, جہنم سے بچنے کا سامان کرو, اللہ کے قرب کا سامان کرو. تو فرمائے یعدل بین الاثنین صدقہ, ایک آدمی ہے دونوں کے درمیان انصاف کرتا ہے, خاندان میں دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی, دو ملازمین میں لڑائی ہو گئی کہیں, اب آپ بیٹھ کے ان سے محبت سے انصاف کی بات کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے, انصاف اللہ کو بہت پسند ہے. آج کل جو ہے مسلمانوں میں یہ چیز اتنی کمزور ہو گئی کہ جس کی وجہ سے خاندانوں میں جھگڑے بہت ہو گئے, دل ٹوٹتے جا رہے ہیں, کوئی جوڑنے والا نہیں ہے, لوگ فریق بن جاتے ہیں, یا تو اس کی تائید میں ہو جاتے ہیں یا اس کی تائید میں ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کی وجہ سے, یا یہ دیکھ کے وہ فلاں طاقتور ہے چلو اسی کی جے جے کرو, اپنے خاندان کے اندر جہاں بھی ہے جو مضبوط ہے اس کی تائید کرنے لگے. ہم کو کیا بھائی اتنے بڑے آدمی سے کہیں کوئی لڑ لینا, کیوں جھگڑ لینا, کیوں اس کے دل میں کیوں, چلو اس کے سامنے اس کی بات. تو یہ انصاف کرنا اللہ کا خاص, اللہ تعالیٰ کا شعبہ ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. اگر لوگ ہر آدمی کا یہ مزاج ہوتا, انصاف کی بات کرنے والا ہوتا تو گھروں میں ظلم نہیں ہوتا, خاندانوں میں ظلم نہیں ہوتا, سب دم دبا کے بیٹھے رہتے ہیں, ظلم ہونے دیتے ہیں. تو یہ مومن کا کام ہے کہ وہ انصاف کرے, انصاف کی بات کرے. فرمائیے ایک صدقہ ہے. وَيُعِينُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ, ایک آدمی اپنی سواری پہ سوار ہو رہا ہے, تم اس کو سوار ہونے میں مدد دے دو. ارے گھوڑے پہ بیٹھنا ہوتا تھا تو آسانی سے نہیں, تو فرما رہے ہیں گھوڑے پہ کوئی سوار ہو رہا ہے تو اس کو سوار ہونے میں مدد دے دو, یا اس کا سامان اٹھا کے اس کو دے دو, یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور فرمایا اماتت الاذى عن الطریق صدقہ, راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے اس کو ہٹا دو, یہ صدقہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, تمہارے اپنے بھائی کے سامنے تم مسکرا کے اس کو دیکھ رہے ہو, بھائی کا مطلب کوئی بھی انسان, یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. امرک بالمعروف صدقہ ونہیک عن المنکر صدقہ, کسی کو اچھی بات بتا رہے ہو صدقہ, بری بات سے روک رہے ہو صدقہ ہے. وارشادک الرجل فی الارض الضال فی ارض الدلال لک صدقہ, کہ اگر کوئی آدمی کہیں جنگل میں بیابان میں یا شہر میں کہیں گم ہو گیا اس کو راستہ بتانا صدقہ ہے. وہ اماتت الشوق والعزم عن الطریق لک صدقہ, کاٹا ہے ہڈی ہے کہیں پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹاؤ صدقہ. آج دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے, سڑکیں اچھی رہیں, پارک رہیں, ہوا اچھی رہے, ٹریفک کا آنے جانے کا نظام صحیح رہے, اور کسی بھی ملک کو ترقی ہونا ہے تو پہلا اس کا حمل و نقل کا نظام صحیح ہونا پڑتا ہے, سڑکوں کو پہلے اچھی بنایا اچھا بنایا جاتا ہے, آمد و رفت کو آسان کیا جاتا ہے, تو اس لائن کے پورے کام اس میں آ جائیں گے. اور اس لائن میں رکاوٹ بننے والے پورے کام گرفت کے, ٹریفک کے اصولوں کی پابندی نہیں کرنا, سڑکوں پہ یہاں وہاں گاڑیاں کھڑے کر دینا, شادیوں کے موقع پہ اپنے گھر کے سامنے ٹینٹ ڈال کے روڈ تنگ کر دینا, یہ سب گناہوں میں, خطرناک گناہوں میں شامل ہوتا ہے. تکلیف دینا مومن کا کام نہیں. حضور تو بھر رہے کہ بھائی کاٹا ہے تو ہٹا دو, سب ہٹاؤ, صحیح کرو, صفائی کرو. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو حضور فرما رہے ہیں, چلتے پھرتے کرتے رہو, محبت والے انسان بنو, ہمدردی والے انسان بنو, کرتے رہو, یہ نیکیاں بعض وقت بہت زبردست نتائج کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک ماہر نفسیات ہیں, انہوں نے بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے اپنا, ہمارے پڑوسی ملک کے. یہ جو حضور کی حدیث ہے کہ مسکراؤ, اس میں کتنی گہرائی ہے. مسکرانے سے بعض وقت کتنا بڑا خیر کا کام ہو جاتا ہے. وقت پہ سامنے ایک آدمی مایوس ہے, اس کا دل دکھی ہے, اس کو پوری دنیا ویران نظر آ رہی ہے, ایسے حالات سے گزر کے آ رہا ہو, ایسے میں کوئی آدمی اپنائیت سے مسکرائے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے, تو ایک مسکراہٹ کیا کر سکتی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے کیمپوں میں ایک شخص آیا, وہ مختلف لائن کی تربیت دینے والے آدمی ہیں. وہ اپنی زندگی کی ہر کامیابی کا سہرا اپنے ایک دوست کے سر پہ باندھا تھا کہ میرا وہ دوست رہنے سے یہ ہوا, وہ دوست سے یہ ہوا, وہ دوست سے یہ ہوا. تو اس شخص نے مجھے سنایا, بتا رہے ہیں کہ میں جب 10 سال کا تھا میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد میرے والد نے دوسری شادی کر لی. اب جو سوتیلی ماں تھی موقع کی تاک میں رہتی تھی, جب موقع ملا وہ مارنا ستانا, لیکن والد خیال رکھتے تھے, ذرا نظر رکھتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ اس پہ ظلم نہ ہو جائے, وہ خیال کرتے تھے تھوڑا بہت. لیکن چند دن کے بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا. تو اب یہ اسکول کی تعلیم میں ہی بچہ ہے, والد کا بھی انتقال ہو گیا, ماں کو تو آزادی ہو گئی. تو ہر قسم کا ظلم ستم, پورا گھر کا کام لگانا, جھاڑو دھون دینا, برتن دھونا, سب پورے گھر کے کام کرنا, چھوٹے بھائی کو سنبھالنا, سوتیلی ماں کے بچے کو سنبھالنا, سارے کام. پھر چند دن کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کو کمائی پہ بھی لگا دیا, پھر کام پہ بھی لگا دیا کہ جاؤ جام میں نہ نوکری کر کے لاؤ, پیسے لاؤ. تو بڑی تنگی کی زندگی, اس کو اسکول کب جائے گا, یہ سب کام کر, پھر اس کے ساتھ پٹائی, بھوکے رکھنا, وہ سلسلہ جاری ہے. ایک دن جب رات میں زیادہ دیر سے وہ ڈیوٹی سے لوٹا اپنے جہاں بھی اس کو کام پہ رکھایا گیا, تو آنے کے بعد وہ تھکن میں ایسے لیٹ گیا, اس کی ذمہ داری جھاڑو دے کے سونے کی تھی. اب ماں نے جو دیکھا, وہ بھوکا بھی تھا, اور صبح اس کی یہ پٹائی, ایسی زبردست پٹائی ہوئی, تو اس کا دل ٹوٹ گیا کہ کوئی میرا پوچھنے والا نہیں ہے, والد بھی نہیں ہے, خاندان میں کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے, دنیا میں کسی کو میرے سے کوئی مطلب نہیں ہے, میرا جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آج میں اسکول کے بعد جاؤں گا سیدھا خودکشی کروں گا, ٹرین کی پٹریوں پہ جا کے میں لیٹ جاؤں گا. اور وہ گھر سے نکلا, بھوکا بھی تھا. اب جیسے اسکول گیا, اسکول کے اندر تھوڑی دیر کے بعد اچانک ایک اسکول کے ہم جماعت نے, جو جماعت والا تھا, اس نے مسکرا کے اس کو دیکھا. پہلے ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا, اس دن اس نے مسکرا کے دیکھا. اب اچانک وہ مسکرایا تو بے اختیار اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی, مسکراہٹ کے جواب میں, حالانکہ اس کے اوپر غم کی کیفیت تھی, مگر وہ اچانک ہونے سے اچانک اس کے اوپر بھی مسکراہٹ آ گئی. تو اب اس بچے کو اور ہمت ہو گئی, جب جواب میں اس نے مسکرایا تو اور قریب آیا اور آ کے پوچھا, کیا بات ہے, آج میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کچھ پریشانی میں لگ رہا ہوں, تمہاری کیفیت جو ہے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, قریب آ کے اس نے کہا. تو اس نے چپکے سے کہا, ٹھیک ہی ہوں. تو اس کو تسلی نہیں ہوئی, اس نے کہا, نہیں نہیں, اے بولو تم آج کھانا کھائے ہو کیا, کھانا کھا کے آئے ہو کیا؟ اس نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا, بھوکا ہوں. تو وہاں سے بات, اس نے کہا کہ نہیں, ہمارے ساتھ چلنا ہے, گھر چل کے کھانا کھانا ہے. وہ پکڑ کے گھر لے گیا, سمجھے. اور وہاں امی سے ملایا اس نے, تو کیا کہہ کے ملایا, امی یہ میرا بہترین دوست ہے. اس کے دل پہ عجیب کیفیت, روز مار کھانے والا, گالیاں کھانے والا, کوئی پوچھ کے دیکھنے والا نہیں. ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ میرا بہترین دوست ہے, اس کے لیے ایک عجیب انکشاف تھا, کوئی دنیا میں مجھے بہترین سمجھنے والا بھی کوئی ہے کیا؟ اب دیکھو وہ گھر والوں کا اخلاق ہے, میٹھی گفتگو, ہر ایک کے بارے میں اچھی رائے. اچھا, تو اب اس کی زندگی میں اس پہ اثر پڑ رہا ہے. تو اس کو حیرت ہوئی کہ مجھے اچھا دوست کہنے والا بھی کوئی. جب اس کی ماں ذرا ہٹی تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے بہترین دوست کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلے سے دوستی وغیرہ نہیں تھی, ملنا جلنا کچھ نہیں تھا پہلے سے, آج ہی مسکراہٹ سے قصہ شروع ہوا. تو اس نے کہا کہ میرا گھر تمہارے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، تمہاری ماں سوتیلی ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے، اور تمہاری ماں کتنی تم کو تکلیف دیتی ہے وہ بھی معلوم ہے، ایسے تکلیف دہ حالت میں نوکری کرتے ہوئے تم جس طرح زندگی کو گزار رہے ہو، اسکول بھی آتے ہو، اس کی وجہ سے مجھے تم سے بہت محبت ہے، تم کتنا زندگی جس انداز میں گزار رہے ہو تمہاری عزت ہے میرے دل میں بہت۔ اس کے بعد امی آ گئی، امی آ کے بولے یہ تو میرا بیٹا جو ہے تمہارا بہت ذکر کرتے رہتا، بولے اس کو اور شاک لگا، بہت میرے اچھا ہے، بہت تمہاری تعریف کرتے رہتا ہے اور کئی دن سے اس کی خواہش ہے تمہارے سے دوستی کریں گے، مگر ذرا اس کی طبیعت شرمیلی ہے اس واسطے جی نہیں کر سکا۔ آج جو اس نے مسکرا کے جواب دیا نا تو اس کی ہمت ہو گئی۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ مسکراہٹ سے شروع ہوئی ہے بات۔ بہرحال بہت اچھا گزرا اس دن، اس کا گھر، اس گھر میں وقت اچھا گزرا۔ اس نے اپنے آپ کو لعنت ملامت کی کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ پوری دنیا اندھیر ہے، کیوں نہیں دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، یہ میرے منفی خیالات نیگیٹو سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے خودکشی کا ارادہ ترک کر لیا۔ پھر اس کے دوست نے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ گھر تمہارا گھر ہے، تم کو جب بھی دل بولے ہمارے گھر آ جانا، تمہاری گھر میں تو حالات مجھے معلوم ہے، جب بھی تمہارا دل بولے ہمارے گھر آ جانا۔ تو بس اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا۔ گھر کے حالات تو نہیں بدلے، ماں کا ظلم ویسے ہی جاری ہے، لیکن اس کو دنیا میں ایک سہارا مل گیا۔ اب وہ غمگین گھنٹوں بیٹھنے کی اس کو بات نہیں تھی، اس کو جب بھی غم گسار کی ضرورت ہوتی وہ دوست کے گھر آ جاتا۔ یہاں والدہ بھی اخلاق والی، گھر والے اخلاق والے، دوست بھی اخلاق والا۔ اب جو ہے وہ پڑھائی چلتی رہی، پھر ان لوگوں نے اسکول بھی پڑھا، کالج پڑھا۔ اچھا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سوتیلی ماں مر گئی بیچاری، اس کا وقت آیا مر گئی۔ وہ سرتا یہ سوتیلی ماں سے جو چھوٹا بھائی تھا اس کو اس کے ماموں لے کے چلے گئے، تو وہ گھر تو زیرو ہو گیا۔ یہ جو ہے انہی دنوں میں یہ دوست کے گھر والے دوسرے شہر شفٹ ہو رہے تھے، تو یہ بھی اس گھر کے والوں کے ساتھ شفٹ ہو گیا دوسرے شہر میں، اب اسی گھر میں رہنے لگا۔ اب کالج کی تعلیم ہوئی، یونیورسٹی کی تعلیم ہوئی، دونوں کو بہترین ملازمت ملی، ایک وقت آیا دونوں کی بھی شادیاں ہو گئی، گھر میں بھی اچھے تعلقات، دونوں کی بیویاں بھی سہیلیاں ہو گئی۔ اب کیا ہوا، یہ جو جس جو دوست مسکرایا تھا اس کی والدہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا گردہ فیل ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے گردہ حاصل کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے سب استعمال کیے، جہاں جہاں سے رجوع ہونا تھا اخبارات میں بھی اعلان کیا، لیکن کوئی گردہ دینے والا نہیں ملا۔ اب اتنے میں جو ہے جو ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر کو فون آیا کہ میں اپنا گردہ دینے کے واسطے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جب تک میرا گردہ مریض کو لگا نہ دیا جائے اس وقت تک میرا نام خفیہ رکھنا، میں سامنے نہیں آؤں گا جب تک، لگانے تک میں جو ہے مجھے نام خفیہ۔ ٹھیک ہے، اب شرط تھی تو اب آپریشن ہو گیا، گردہ تبدیل کر دیا گیا۔ اب ماں کا جب آپریشن کامیاب ہو گیا تو جو ماں کا بیٹا تھا اس نے کہا کون ہے میرا محسن میری ماں کو گردہ دینے والا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً آپریشن کامیاب ہوتی وہ اس نے کہا، تو ڈاکٹر نے لے جا کے ملایا تو دیکھا بستر پہ وہی دوست جو ہے جو بچپن میں خودکشی کرنے کے واسطے آیا تھا، وہی دوست پڑا ہوا ہے۔ اس کے منہ سے ایک دم حیرانی سے آ رہے، تم ہو، کیوں نہیں بتایا تم نے، تم نے کیوں دیا، تم نے سب کیوں کیا؟ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، میری پوری زندگی میرا گردہ ہی کیا، میری پوری زندگی یہ سب مقروض ہوں میں آپ لوگوں کا، میں آج قرضہ ادا کیا، میں کچھ نہیں کیا، کوئی احسان نہیں کیا۔ تو اس نے اپنا گردہ دے دیا۔ تو دیکھو ایک مسکراہٹ کیا کیا کرتی ہے، جو حضور نے فرمایا نا مسکراہٹ صدقہ ہے، مسکرا کے ملو۔ ایک مسکراہٹ کا اثر کہاں تک چلا گیا، ایک نوجوان جو خودکشی کرنے والا تھا اس کی خودکشی کینسل ہو گئی، اور جو مسکرا کے دیکھا اس کی ماں کو گردہ ملا۔ اگر وہ اس دن مسکراتا نہیں تو نہ دوست ملتا نہ ماں کو مصیبت میں گردہ ملتا، مسکرانے والے کو ملا، جس کے لیے مسکرایا اس کو بھی ملا۔ تو حضور امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جہاں تک اخلاق کی بات ہے، حسن سلوک کی بات ہے، خوب نیکیاں کماؤ، اس کے ذریعے سے مسکراتے رہنا۔ مسکراتا کون آدمی جس کا دل صاف رہتا ہے، محبت سے بھرا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ چہرہ ان کا ٹائٹ رہتا، کاموں کا ٹائٹ بنے ہوئے رہتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا، مومن حشاش بشاش ہوتا ہے. مومن کو کس چہرے کو دیکھے تو ایسا معلوم ہونا کہ گلاب کا پھول ہے کیا، ترو تازہ. جس کا دل سادہ ہوتا نا، اس کا چہرہ سادہ ہوتا. جن لوگوں کے دل میں مختلف دعوے، حسد، کینہ، ان کے چہرے سے معلوم ہوتا کہ یہ سادے آدمی نہیں، ان سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت خوبصورت رہتے ہیں پیدا ہی تھی، مگر دل بہت کالا ہوتا ہے. تو وہ خوبصورتی خدا کی دی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے تو جو اپنے آپ کو بنایا کالا بنایا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ امت نیکی پہ نیکی کرتے چلے جائے. انہوں نے فرمایا، راستے میں کانٹا آیا تو ہٹا دو، ہڈی آئے تو ہٹا دو، یہ سب سستا ہے. اور پانی پہلے گھروں میں نلول تھانے سب لاتے تھے، باولی سے سین سین کے لاتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ اپنے ڈھیل ڈول سے پانی جو نکالا تم نے کنویں سے، وہ پانی اپنے کسی بھائی کے ڈول میں ڈال دو. اپنا نکالا ہوا پانی دوسروں کو ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی جس وقت جو ہو سکتا ہے کرتے جاؤ، ہر وقت ہر کسی کے ساتھ ہر طرح کی خوبی بھلائی کر سکتے ہو کرو. ترمذی شریف کی روایت ہے. اب بعض وقت کیا ہے، طبیعتوں میں کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ شہری زندگی میں بہت نقلی لوگ بہت ہو گئے، آرٹیفیشل بہت ہو گئی زندگی نقلی. تو سادگی سے کسی کی چھوٹی خدمت کرنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے. چھوٹی چھوٹی خدمتیں کرنے کے واسطے، چھوٹا تحفہ دینے کے واسطے، چھوٹی خدمت کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوتے. ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ریجیکٹ کر دیا تو کیسا. میں مدد کرنے کے لیے گیا، میں خدمت کرنے کے لیے گئے تو کہیں وہ رد نہ کر دے، کہیں مجھے وہ بیوقوف نہ سمجھے، کیا یہ چھوٹی چیز پیش کر رہے. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اپنا کام یہ ہے کہ جس وقت جس کی جو خدمت کی پیشکش کر سکتے کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ قبول کرے تو ٹھیک ہے، نہ قبول کرے تو ٹھیک ہے. ہم کو بعد میں تو پچھتاوا نہیں ہوا کہ بھائی ایک موقع تھا، ہاتھ سے چلا گیا. بعض وقت ایسا ہوتا کہ بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، ارے میں اتنا کام کر دیا تو بچ جاتا تھا، یہ کرے تو وہ ہوتا تھا، ایسا ہو جاتا ہے بعد میں پچھتا. نیکی کا کام تو بہرحال شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر مسلمان انسانوں کے لیے رحمت کا فرشتہ بنے، جس وقت جو خدمت ہو سکے کر سکے، اور کرنا بہت آسان ہے. واحد رکاوٹ کیا ہے، بس ہم لوگ ارادہ نہیں کر رہے. جس دن سے ارادہ کر لیں گے آسان ہو جائے. اور آدمی اپنے آپ کو اس قسم کی سرگرمیوں سے جوڑتا نہیں ہے، جوڑنے پہ چیز آسان ہوتی ہے، دور رہ کے دیکھنے میں چیز مشکل نظر آتی ہے جب جوڑ لے کسی سلسلے سے. اور بہت بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اپنا پہلے جیب دیکھ لے، جیب کے حساب سے کام کرے. اتنا ہم کر سکتے ہیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم سے مطلوب چاہتے ہیں. خلوص دل سے کریں گے تو اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. یہ سب خدمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے، اصل میں یہ خرچے کے طریقے نہیں ہے. یہ کوئی غریب آدمی ہے نا، خدمت شروع کر دینا، بہت دن تک پھر غریب نہیں رہ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ بہت دن تک برداشت نہیں کرتے غربت پھر اس کی. سب کو دیتے جا رہا، اللہ تعالیٰ بولتے اچھا میرے سے آگے میں کیوں نہ دوں، سب کو یہ دے جا رہا میں کیوں نہیں. اللہ کو غیرت آتی. تو لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس سے مانگ رہے اس سے میں، میرا بھائی مدد نہیں کر رہا، یہ مدد نہیں کر رہا. لوگوں سے شکوے دل میں رکھنے کے بجائے آدمی دینے والا بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جواب میں اس کو دینا شروع کریں گے. اور ایک اتنی مزے کی چیز ہے یہ کہ جو بھی خدمت کا کام شروع کر دیتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، ایک نشے کی طرح وہ سوار ہوتا ہے، پھر وہ چھوڑنا چاہے چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے اس کے اندر ایسی لذت بھی رکھی. تو چھوٹے چھوٹے کام خدمت میں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی پیسہ کرتا خرچ کرتا ہے دین کے کسی بھی اچھے کاموں میں، تو سب سے افضل جو پیسہ وہ بتاتے ہیں کسی عالم دین پہ خرچ کرنا لیا ہے. تبلیغ دین کتاب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کی ذات سے دین کا فائدہ ہو رہا ہے، چاہے عالم ہو یا حافظ ہو یا کوئی مسجد کا خادم ہو یا کوئی دین کی کسی بھی کام سے لگا ہوا آدمی ہو جس کے ذریعے سے دین کا فائدہ ہو رہا ہو. خاص طور پہ علم کی نسبت ہے تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ ہوا ہے، اس کا سب سے زیادہ ثواب ملنے والا، اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہوئی. حضرت سفیان ثوری اپنے زمانے کے وقت کے امام تھے، رات دن فقہ کی مصروفیت میں لگے ہوئے تھے. ان کے شہر کا ایک آدمی تھا, وہ ماہانہ 1000 اشرفی دے دیتا تھا. وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا رکھے, مجھے فارغ کر دیا. البتہ یہ جو بیان میں اپنے واسطے نہیں کر رہا ہوں, ماشاء اللہ میری معاش مضبوط ہے, معاش بھی مضبوط ہے, صحت بھی ٹھیک ہے, مجھے خدمت کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی. ہاں یہ سنے ہوئے لوگ آئیں گے تو ان کا نہیں لیں گے, ایک پیسہ نہیں لیں گے. لیکن سب سے افضل صدقہ یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کا سب سے شارٹ کٹ یہ ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے اور اس میں بھی علم کا رشتہ جس سے اور دین کی خدمت کا رشتہ ہے, ان سے دوستی کرنا, ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کی خدمت کرنا, ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کرنا. ایسی چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں میں کچھ لکھ کے ایسی لایا, یہ اس کی ہی ترغیب دینا مقصود نہیں ہے, بہت ساری شکلیں آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہیں, صرف ذہن کھلنے کے لیے کہ کتنے کام ہم تو چلتے پھرتے. جیسے درخت کا لگانا ہے, آج کل کیا ہے حکومتیں 20,000 درخت, 1,00,000 درخت لگا رہے ہیں زمانے میں, لیکن یہ تعلیم سب سے پہلے حضور کی دی ہوئی ہے. ہم لوگ یہ نہیں سمجھے گورنمنٹ کی اسکیم ہے, نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت لگاؤ, پودے لگاؤ, اور کیا فرمایا, تم پودا لگا رہے ہو اور اس وقت تم دیکھ لو کہ قیامت آ گئی ہے, آسمان ٹوٹنا شروع ہو گیا, سور پھونکنا شروع ہو گیا. حضور نے فرمایا قیامت کا عمل شروع ہو گیا ہے, تب بھی پودا لگانا بند مت کرو, لگا کے ہٹو. فرمایا کیا کہنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم سمجھتے ہیں یورپ کی چیزیں ہیں, آج امت یہ سب چیزیں نہیں کرنے سے دنیا کی نظر میں یہ ہو گئی. باغبانی, پارکس وغیرہ یہ سب جو بنا رہے ہیں لوگ, یہ سب اسلام کا مقصود ہے, یہ جس سے ہوا کی صفائی ہو, جس سے بارش جو ہے اس سے اچھی آتی ہے, کتنی اس کے اندر سہولت ہے. تو ہر آدمی ذرا, ارے بھائی اپنے گھر میں لگاؤ درخت, وہ بھی مخلوق کی خدمت ہے, اس لیے کہ اس کا اثر مخلوق کو پہنچے گا. راستوں میں لگاؤ, جہاں جہاں لگا سکتے ہو درخت لگانا, اس کو پالنا پیار سے. ماحول کی صفائی, بہت بدنام ہو گئے مسلمان ساری دنیا میں اس معاملے میں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری امت اس کام کو سیکھے, جہاں ہیں ہم صفائی کریں. حضور کیا بولتے تھے کہ یہ یہودی گھر کے اندر ہی صفائی کرتے ہیں, گھر کے باہر صفائی نہیں کرتے. اے مسلمانوں, تم گھر کے اطراف بھی صاف رکھو, حضور نے فرمایا. اب الٹا ہو گیا, غیر مسلموں کے محلے میں چلے جائیے, اندھیرا, ابھی ابھی فجر نہیں ہوئی, پورے گھروں کے سامنے صفائی چلتی رہتی ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ تو ہم نے دیکھا, اب یہاں کا تو ماحول الگ ہے کہ رات میں جگہ چلے جائیے, ہر گھر کے باہر تک, دور دور تک غیر مسلم خواتین صفائی کرتی, پانی چھڑکتی, اور مسلمانوں کے محلے میں سب سوتے رہتے ہیں. گندگی میں ہمارے محلے مشہور ہو گئے. یہ صفائی اس کا مخلوق کی خدمت سے اور مخلوق کو تکلیف دینے سے تعلق ہے اس کا. تو ہم صفائی کا, ماحول کی صفائی کوشش کر سکتے ہیں, علاقے کی صفائی کبھی کر دی. اب ہم لوگ تو کیا ہر چیز کا کامل ذمہ دار بلدیہ کو سمجھتے ہیں. کوئی بھی محکمہ کتنا کر سکتا ہے, ہمارے لیے موقع ہے جب جو کر سکیں, جتنا ہم حصہ لے سکیں شہر کی صفائی میں, محلے کی صفائی میں. اب سب سے زیادہ مچھر ہم لوگوں کے محلوں میں رہتے ہیں. اگر یہ ٹولی چوری کے ایریے کے پورے مسلمان صفائی کے دیوانے ہو جائیں تو کیا مچھر رہ سکتے ہیں کیا؟ کیا ضروری ہے کہ یہ کام حکومت ہی کرے؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم نہیں دی؟ یہ سب چیزیں دین کا پہلو ذہن سے نکل گیا. ایک آسان شکل کیا ہے کہ ہر آدمی کسی ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لے لے, کسی غریب کی. آپ اپنے 4 بچوں کو پڑھا رہے, 3 بچوں کو پڑھا رہے ہیں, آپ کسی محلے میں جائیے, مسلمانوں کے محلے میں جائیے, اور وہاں کے بچے کو ایک اچھے اسکول میں پڑھائیے جو اسکول میں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور پوری ذمہ داری لیجیے اس کی, اس کو تعلیم میں لگانا, اس کی پوری زندگی بنانا. دینی تعلیم میں لگا رہے ہیں تو وہ تو نور علی نور ہے, وہ جس تعلیم میں بھی لگائیے آپ, بچے کی ایک ذمہ داری لینا. اس وقت جو ترکی کے اندر تبدیلی آئی ہوئی ہے, عالم اسلام میں سب سے طاقتور ملک اور کسی قدر دین کا نمائندہ ملک اس وقت وہ بنا ہوا, اور آج سے 2 دہائی پہلے وہ کفر کا اڈا تھا, یہودیوں کے قبضے میں تھا مکمل, اندر سے پوری طرح یہودیوں کے چنگل میں تھا, یورپ کا غلام تھا. وہاں جب سے کئی دہائیوں سے پچاس سال سے وہاں پچاس ساٹھ سال سے وہاں دین کا نام نہیں لے سکتے تھے, وہاں قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے, وہاں پورے ملک میں ایک لفظ دین کے بارے میں چھپ نہیں سکتا تھا, گرفتاری ہو جاتی تھی, سولیاں ہو جاتی تھی. یہودیوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ, چونکہ ترکی کے ذریعے سے پوری دنیا پہ اسلام ایک زمانے میں چھایا ہوا تھا, یورپ پہ 500 سال ترکی نے حکومت کی تھی, اس لیے یہودی نے منصوبہ ایسا بنایا کہ ان کی خلافت مسلمانوں کی ختم, ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو ترکی کے اندر انہوں نے داخلہ لیا, جھوٹے طور پہ نو مسلم بن کے داخل ہوئے, فوج میں داخل ہو گئے اور پورے تعلیم یافتہ لوگوں میں اپنے ایجنٹ گھسا دیے, اور ترکی میں پھر ایسی تبدیلی آئی کہ پورا ترکی اسلام دشمن ہو گیا تھا. ایسے 50 سال تقریباً گزرے, اسلام کا نام نہیں لے سکتے. لیکن وہاں جو بزرگ گزرے ہیں, سعید ان کا نام تھا, سعید بدر الزماں, سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ تھے, سمجھے, انہوں نے جو ہے جیلوں میں رہ کے, قیدوں میں رہ کے, وہ گاڑی کی جو ڈبی ہوتی نا دیا سلائی, اس پہ وہ دینی باتیں لکھ کر چوری چھپے وہ باہر نکلتی تھی, وہ دیا سلائی پہ وہ جو کچھ دینی بات لکھتے تھے, کچھ بھی خطوط لکھتے تھے, اس کو ان کے شاگرد رات رات جو غاروں میں بیٹھے ہوئے, کمروں میں بیٹھے ہوئے, چھپے ہوئے, وہ 20-30 ہزار اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر پھیلاتے تھے, اس لیے کہ کہیں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تھی. کتنے لوگوں نے زندگیاں گزار دی ان کے بس خطوط کو چھپ کے لکھ کے پھیلانے کے واسطے, گرفتاری سے بچنے کے واسطے. تو چھوٹی دیا سلائی پہ لکھے ہوئے ان کے خطوط سے پورے ملک میں تعلیم یافتہ لوگوں میں ایک طبقہ پیدا ہوا, انہوں نے تعلیم یافتہ لوگوں کو نشانہ بنایا. اس کے بعد جو ہے ان کے جو شاگرد آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ترکی کیا ہے, سوال پیدا ہوا کہ ترکی جہاں ایک دم اسلام کا نام لینا مشکل ہے, اب یہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, یہاں کے دینداروں کو کیا کرنا چاہیے, جنگ کرنا چاہیے, دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے, کیا کرنا چاہیے. بحث اٹھی کہ یہاں اسلام کا نام نہیں جا سکتا, حالانکہ پوری آبادی مسلمانوں کی, یہاں کیا کرنا چاہیے. تو ان کے بعد کے شیخ نے کہا کہ نہ ترکی دارالاسلام ہے, نہ ترکی دارالحرب ہے, ترکی دارالخدمت ہے. انہوں نے کہا ترکی دارالخدمت ہے, جتنے بھی ہمارے دیندار مسلمان ہیں سب ٹوٹ کے خدمت میں لگ جاؤ, ملک کی خدمت میں لگ جاؤ, قوم کی خدمت. تو ان لوگوں نے دین کا نام کبھی نہیں لیا, اس لیے کہ دین کا نام لیتے ہی سولی ہو جانی تھی. اب انہوں نے جو کام شروع کیا خدمت, انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ کچھ نہیں, جتنے بڑے شہروں میں ہیں ایک نشانہ بنا لو کہ پورے اس ملک کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ جو رہیں گے, آفسوں میں بیٹھیں گے, مین کی پوسٹوں پہ جو بیٹھیں گے نا, وہ پورے دیندار ہونا چاہیے, ان کے دل کے اندر دین گھسا دو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دیہاتوں کے, یہاں کے وہاں کے بچے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں شہروں میں, ان بچوں کو تم اپنی کسٹڈی میں لے لو. جو میرے مریدین ہیں وہ ایک ایک دو دو بچے کو اپنے گھر میں رکھے, رات دن اس کی خدمت کرے. 6 سے زیادہ بچے رکھنے کی اجازت نہیں تھی انہوں نے, اس لیے کہ ہاسٹل بھی نہیں کھول سکتے تھے, اجازت نہیں تھی, اسکول بھی نہیں کھول سکتے تھے, اجازت نہیں تھی, دین کا نام نہیں لے سکتے تھے. ان لوگوں نے اپنے گھروں میں ہونہار بچوں کو رکھ کے رات دن اتنا خدمت کرتے تھے, وہ بچے حیران ہو جاتے تھے, ہمارے امی ابا اتنی خدمت نہیں کرتے, یہ خدمت کر رہے ہیں, اسکول لے جانا چھوڑنا وہاں, یہ دین کا نام نہیں لیتے تھے, پھر کہیں بھی خدمت بولتے تھے, اس لیے کہ دین کا نام لیتے پورا سلسلہ رک جاتا تھا. خدمت کی لائن کی حدیث ہے, اس پہ بھی ان پہ کیسز ڈالے گئے, کہ لوگ حدیثیں سنا رہے, تو ججز بولے بھائی خدمت کی بات کر رہے, دین اسلام کی بات کہاں کر رہے, لوگ خدمت کی بات کر رہے, اس لائن کے چیزیں سنا رہے. تو ہر گھر میں ان لوگوں نے کیا کیا, شہر والوں نے 6-6 3-3 4-4 بچوں کو رکھ کے اعلی سے اعلی جو اسکولس کالجز تھے وہاں پڑھایا. تو کیا ہوا, چند سالوں میں ایک ایسی نسل ترکی میں تیار ہوئی جو ان کے مریدوں کے گھر میں رہ کے پڑی ہوئی تھی, اوپر سے ان لوگوں کو داڑھی واڑی کچھ نہیں تھی, اس لیے کہ وہ چیز رکھتے ہی روک دیتے تھے, وہاں مجبوری تھی, لیکن اندر سے وہ لوگ جو ہے ذکر قلبی والے تھے, 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں رہنے والے تھے, یار کیا تہجد ناغا نہیں. اب بھی جو دیکھتے نا آپ چہرے وہاں کے لوگوں کے, ذمہ داروں کے, وہ بالکل سوٹ پہ نظر آئیں گے, چہرے پہ ایک دم صفا شٹ نظر آئیں گے, مگر وہ کوئی تہجد نہیں چھوٹتی ان کی زندگی میں, تہجد نہیں چھوٹتی, ایسی ایک انہوں نے نسل تیار کر دی جو ذکر سے بھرے ہوئے، اسلام کی پوری عقیدت سے بھرے ہوئے، اوپر سے ذرا دھوکہ دینے کا حلیہ ہے سمجھو، اس لیے کہ اطراف پورا یورپ ہے، پورے سازشی یہودی بیٹھے ہوئے، سمجھے؟ اور پھر کچھ عرصے میں یہ ہو گیا کہ ترکی کے ہر مین پوسٹ پہ، پورے آفسوں میں، ہر جگہ مین کی پہ جو بیٹھا ہوا آدمی اندر سے دین کا چاہنے والا، اوپر سے سمجھ میں نہیں آتا پر اندر سے وہ مرید ہے، وہ تو وہ سلسلے کا آدمی ہے، وہ ذکر والا ہے، اور چونکہ اس کی تربیت ہی خدمت میں ہوئی تھی، اس کی تعلیم کیا ہوئی، جس گھر میں ہوئی وہ گھر والا اس کی اتنی خدمت کرتا تھا، اتنی خدمت کرتا تھا کہ اس کو شروع سے ہی مشق ہو گئی خدمت کی، تو ان کے جتنے بھی لوگ نکلے سب خدمت والے نکلے، دین کی بات نہیں کرنے والے، خدمت میں ایک کا، تو اب وہ لوگ جس پوسٹ پہ بھی پہنچے، جہاں بھی پہنچے، اتنا اچھا انہوں نے خدمت کی کہ پورے عوام میں وہ محبوب ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا تو پوری پبلک ایسی تھی ترکی کی جو اسلام دشمن ہے، پبلک ایسی تھی جو اسلام سے نفرت کرنے والی، اسلام کو پرانے زمانے کی چیز سمجھنے والی، اور پوری فوج دشمن، لیکن ان لوگوں نے جو خدمت کا کام کیا ہوا تھا، جہاں تھے خدمت کا کام کیا ہوا تھا، لوگوں نے سمجھا کہ بھائی ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو یہی ان کی پارٹی بھی وہی نام سے بنائی انہوں نے، خدمت، خدمت اور ترقی کے نام سے پارٹی بنائی، تو کئی مرتبہ جو ہے فوج نے ان کے ذمہ داروں کو جو ہے حکومت آنے کے باوجود بھی، ووٹ حاصل کرنے کے باوجود بھی جیل میں ڈالا، کئی مرتبہ ان کی حکومت ٹوٹی، لیکن جب بھی پھر الیکشن ہوتا تھا تو لوگ ان کو ہی ووٹ دیتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ خدمت میں ایک کا ہے۔ اور پھر ان کے ہاتھ میں جب ترکی آیا، جس وقت مسلم وہاں کے اسلام پسندوں کے ہاتھ میں ترکی آیا، اسلام کے چاہنے والوں کے، اس وقت پورے یورپ میں سب سے پیچھے تھا معیشت میں، بیمار تھا، لیکن 10 سال کے اندر پورے یورپ میں ٹاپ کر دیا انہوں نے پیسے میں ترکی کو، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو طریقہ جو اختیار کیا وہاں پر اللہ والوں نے کہ بھائی ہر آدمی ایک چند بچوں کو شہر میں، حیدرآباد ایک بڑی سہولت ہے، تعلیمی ادارے ہیں یہاں پر، پورے ریاست کے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ماں باپ کے سے دور ہیں وہ، اگر یہاں پڑھنے آنے والے بچوں کو یہاں کے شہر کے لوگ، ان کو پکوان کی ضرورت نہ پڑے، ان کو ہر پوری سہولت دیتے ہوئے پوری محبت کے ساتھ ان کی خدمت کریں، تو یقیناً وہ بڑے ہو کے پھر امت کی خدمت کریں، کتنا بڑا موقع ہے یہاں پر۔ تو بہرحال اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے کہ بھائی خود کسی غریب بچے کی ذمہ داری لے لے، اچھے اسکول میں پڑھائے، اور صرف فیس نہ دے بلکہ اپنے بیٹے کی طرح سے دیکھے، اپنے خاندان میں اس کو ملا کے رکھے، پھر دیکھو قوم کتنے دنوں میں قوم کی کایا پلٹتی ہے۔ وہ نہیں ہو سکتا تو بھائی کوئی عورت ہے گھر میں پڑھانا جانتی ہے تو اپنے کسی پڑوس کے بچے کو پڑھا تو لو، کم سے کم گھر میں بلا کے پڑھا لو، یا اپنے بچوں کے واسطے کپڑے خرید رہے ہیں تو کسی غریب کے بچے کے لیے کپڑے خریدیے، یونیفارم خریدیے، اسکول کی کتابیں خریدیے، چھوٹے چھوٹے کام، ایسے ہی مختلف میڈیکل ہال سے تعلق رکھ کے آپ محتاج لوگوں کو دوا پہنچانے کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں، کہ مختلف ڈاکٹروں سے رابطہ رکھ کے کہ بھائی فلاں بیمار ہوں گے تو ہم دوا، ہم کو فون کر دیجئے، ہمارا یہ رابطہ ہے، ہم دوائیں دلائیں گے، جو بیوائیں ہیں یا ایک کمزور عورتیں ہیں ان کو سلائی مشین سلا سکتے ہیں، ایسے بھی ہے کہ ان کی سیل ہوئے کپڑوں کے لیے مارکیٹ فراہم کر سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں، شہر میں ہر قسم کے وسائل ہیں۔ ایک بہترین شکل یہ ہے کہ آس پاس میں جو سرکاری ہاسپٹل ہے اس کے اندر وقت دے آدمی، ہفتے میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے وقت دے، جائے گئے بیٹھے آدمی بیماروں کے ساتھ بیٹھے، جو جلے ہوئے لوگوں کا وارڈ رہتا نا اس میں جا کے بیٹھے گا تو دل بہت جلدی پاک ہو جائے گا، آخرت کی یاد آ جائے گی، نرم ہو جائے گا، بیماروں کے پاس جانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے ان کی خدمت۔ اس میں غیر مسلم سب آگے، ہمارے لوگ کہیں نظر ہی نہیں آتے، بیماروں میں جا کے ان کی خدمت کرنا، ان کی صفائی کے اس میں حصہ لینا، ان کو پھل فروٹ فراہم کرنا، دوسرے لوگ آگے ہیں، ہمارے لوگ اس کے اندر کہیں نہیں۔ یہاں نیلوفر ہاسپٹل ہے ہمارا قریب میں، ملا پل کے قریب میں، سمجھے، ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں بازو ایک غیر مسلم کے ہوٹل ہے، وہ روزانہ ان کو جب سے ہوش آیا روزانہ سو آدمی کا کھانا کا انتظام کرتا ہے غیر مسلم. اس کے پڑوس میں جو مندر ہے جتنے بھی لوگ وہاں بہت ازلا سے لوگ آتے رہتے ہیں وہاں پڑے رہتے ہیں ان کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. تو اب بیمار کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سب کو مندر والے روزانہ کھانا کھلاتے ہیں. اس میں ہندو مسلمان سب جا کے مندر کے وہ حال میں کھانا کھلاتے ہیں. تو ہم لوگوں کا کہاں ہے پتا, ہم لوگ کہاں ہیں؟ تو اس طرح سے کوئی لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے, اوڑھنے کا انتظام کیا جا سکتا ہے, جو وہاں سہولت کی کمی ہے اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے. یا آدمی دیکھے کہ بھائی ہمارے آس پاس کے علاقے میں کوئی بوڑھے رہنے والوں میں کوئی بوڑھے بڑے تو نہیں ہیں, جائے ان سے ملے ان کی ضروریات معلوم کر کے ان کے کاموں میں حصہ لے. کسی کے بچے باہر ہیں یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, شہروں میں سب بہت کچھ ہوتا, ہم ضعیف لوگ ہیں, عورتیں ہیں تو عورتوں کے ذریعے سے کام کریں, بے پردگی نہ ہو. اور ایک سادی سیدھی چیز, قرآن مجید ہم پڑھنا سکھا سکتے ہیں لوگوں کو, جس کو آتا ہے وہ سکھانا شروع کر دے. اور ایک خاص چیز جس کی طرف بہت توجہ کم ہے وہ کہ ہر پیشے والے کو اپنے پیشے کی لائن سے خدمت کرنا چاہیے. یہ سب سے بہترین راستہ ہے خدمت کا. ڈاکٹر ہے تو اپنی ڈاکٹری میں انسانوں کی خدمت کرے, خاص طور پہ مسلمانوں کو آگے لانے کی کوشش کرے. جس لائن کا ہے, غیر مسلموں میں ایک سوادھیائے پریوار کے نام سے ایک تنظیم ہے, ان کا مستقل نظام یہ ہے کہ جس لائن کے جو پروفیشنلز ہیں وہ مہینے کے مخصوص دنوں میں دیہاتوں میں جاتے ہیں, پبلک میں جاتے ہیں, اپنے پیشے کی لائن سے خدمت کرتے ہیں. ڈاکٹر ہیں, کیمپ لگا رہے ہیں, زراعت سے واقفیت والے لوگ ہیں, کسانوں کی تربیت کر رہے ہیں. امت بھولی گئی, سب ساری دنیا کو یاد ہے, مسلمانوں کو یاد نہیں ہے خدمت. اس وقت فرقہ بندی میں بہت زوردار ہے, تو گمراہ میں گمراہ, ہمیں بہت نمبر ایک پہ سمجھے. اور ایک حدیثوں میں ملتا ہے کہ کسی کی کام میں مہارت نہیں ہے, اس کو مہارت پیدا کرنا, اس میں مدد کرنا. میں انشاءاللہ پھر حدیثیں سناؤں گا, ابھی حدیثوں کی روشنی میں خدمت کے کام آپ کے سامنے رکھنا جو ڈائریکٹ حدیثوں میں ہے. تو اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ جو آدمی کام نہیں جانتا اس کو کام سکھانا, جو کام صحیح نہیں جانتا اس کو ٹریننگ دلانا, اپنے پیسے سے سہولتیں فراہم کر کے, تب وہ زندگی میں جتنا بھی کمائے گا گھر چلائے اس میں آپ کا حصہ ہو جائے گا. ایسے ہی کسی کام والے کو اوزار دلانا, اس کا بھی حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. آدمی ہے لیکن اس کے پاس اوزار نہیں ہے, مشینری نہیں ہے, ایک آپ اکیلے نہیں کر سکتے, پانچ آدمی مل کے کر سکتے ہیں. اگر مسلمانوں میں ایک 10 زکات دینے والے آپس میں طے کر لیں کہ بھئی ہم 10 مل کر اپنی زکات کا ایسا استعمال کریں گے کہ کسی غریب کو ایسا اٹھائیں گے ہم کہ 11 زکات دینے والا ہو جائے, وہ 5 سال میں تو ایسا ہو سکتا ہے. زکات دینے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں, ایک تو جن کو فوری ضرورت ہے ان کو زکات دے دینا, دوسری ایک زکات ہماری ایسے استعمال ہونا چاہیے کہ امت کے غریب امیر بنے, اس کو ڈیولپ کیا جائے, مسلسل زکات سے اس کی مدد کر کے اس کو اپنے پاؤں پہ ایسا کھڑا کیا جائے کہ چند سالوں بعد وہ بھی زکات دینے والا ہو جائے. اس طرح دینے والے بڑھیں گے. مسلمان بعض برادریوں میں یہ سسٹم ہے, گجرات کی برادریوں میں, مختلف برادریوں میں ہے کہ بھی جو بھی کمزور آدمی ہے جب تک وہ مضبوط نہیں ہو جاتا پوری کمیونٹی سب ان کا ان کو پورا آگے بڑھاتی ہے, قرضہ دیتے ہیں, امداد نہیں دیتے, کچھ بھی کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. بعد میں وہ خود جو ہے زکات بھی اس طرح استعمال کرنے والے ہیں. اور ایک اس وقت جو ہے بہت زیادہ نوجوان جو ہے صحت کی طرف سے بہت غافل ہیں مسلمانوں میں, دوسری قوم میں اتنے غافل نہیں. تو نوجوانوں کے لیے صحت کے مراکز قائم کرنا, کھیل کود کے, کہیں کھیل کود کا انتظام ہی نہیں, سب وہ لے کے بیٹھ گئے ہیں, فون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی صحتیں کپا. تو نوجوانوں کے لیے کوئی ورزش کا انتظام, کہ صحت بخش چیزوں کا انتظام, ان کے لیے ورزش کے سامان کا انتظام اپنے اپنے محلے میں کر سکتے ہیں, اس کی شکلیں بنا سکتے ہیں. ایسے ہی کچھ خدمت کے ادارے ہوتے ہیں, ان کے پاس جا کے آدمی اپنا وقت دے سکتا ہے کہ بھائی آپ کا خدمت کا ادارہ ہے, یہ میرا نمبر ہے, میرے پاس یہ اوقات ہے, آپ کو جہاں کام کی ضرورت ہو مجھے بتائیے, میں جاؤں گا خدمت پہ. اب یہاں صفا بیت المالک ہے, مجھے معلوم نہیں کون سے کون, کیونکہ اس کا نام زیادہ آتا ہے. تو ایسے جو بھی ادارے ہیں ان سے ذمہ داروں سے جا کے آپ مل سکتے ہیں کہ بھائی میں انسانوں کی خدمت میں حصہ لینا چاہ رہا ہوں, آپ کا کوئی بھی کام ہے بتائیے, کہاں میں لگ سکتا ہوں, میں اتنے گھنٹے دینے کے لیے تیار ہوں, مہینے میں اتنے گھنٹے دوں گا, ہفتے میں اتنے دوں گا. اس طرح جب لوگ ورکرز جائیں گے تو کتنا کام ہوگا. کوئی اسکول قائم ہو رہا ہے, کوئی ڈسپنسری بن رہی ہے, کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے, کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے, تو اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ پورا خود نہ بنا سکے تو کیا؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی کتا پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بنائے تو اس کو جنت میں اللہ محل دیں گے فرمایا. تو وہ کتا پرندہ تو بہت ہی ایک دم چھوٹی چڑی کا نام ہے, تو حضور کی اتنی چھوٹی مسجد تو بن ہی نہیں سکتی, اس میں تو آدمی کا کان بھی نہیں جائے گا تو کیا مسجد بنے گی. حضور بولنے کا مطلب تھوڑا حصہ لو, پوری مسجد تم نہیں بنا سکے تو تھوڑا اس میں حصہ لو. تو یہی ثواب, ایسا ہی ثواب اسکول کا بھی ہے, ایسے ہی سوال مدرسے کا بھی. ہر وہ تعلیم جو انسان کو نفع دے, انسان کو حلال کمانے کے لائق بنائے, اس کے اندر آپ کا پیسہ لگے گا تو ثواب جاریہ ہے. لوگ کوئی آج کل ایسا نہیں, بھائی میں مر رہا ہوں تو میرے پیسے سے اسکول بناؤ, بولنے والے بہت کم. وقف کرتے تھے, پہلے کے مسلمانوں میں اتنی عادت تھی. ابھی ملک شام تو اللہ ایسا تباہ ہو گیا, لیکن ایک زمانہ تھا ملک شام, شیعوں کی یہ نحوست نہیں تھی اس زمانے میں, ملک شام ایک نمونہ تھا, بہترین اسلامی تاریخ کا ذرّی باپ ملک شام کے اندر. تو ہمارے ایک استاد گئے تھے وہاں, انہوں نے لائبریری میں دیکھا تو اتنا خدمت خلق کا مسلمانوں کا مزاج تھا کہ ایک وقت آ گیا تھا کہ حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ جتنے بھی وقف کرنے کے واسطے اچھے بھلائی کے کام ہو سکتے تھے سب رجسٹروں میں جگہ ختم ہو گئی, ہمارے پاس آپ کا وقف لے کے استعمال کرنے کی کوئی حکومت کے پاس جگہ نہیں ہے, آپ اپنی طرف سے جو چاہے کیجیے. تو لوگوں نے اپنی بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی ہوئی تھی, کس بات پہ؟ کہ شام کا موسم اچھا ہے, فلاں موسم میں جو دور دور کے ملکوں سے پرندے آتے ہیں ان کے انتظام کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کر کے گئے تھے. شہر کے اندر نالیاں صفائی کرنے کے واسطے وقف کر کے گئے ہوئے تھے, بارش کا پانی جو ہے باہر نکلے اس کے لیے وقف کر کے گئے تھے. یہ امت ایسی تھی مخلوق کے لیے سوچنے والی. ہم لوگ جتنا پیسہ کماتے ہیں وہ پورے بچے بچے بچے, مرنے کے بعد بھی اپنے پیسے کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے وقف کر کے جانا, کہ یہ میرے اصول ہے اس پہ خرچ کرو. اولاد کے لیے تھوڑا رکھے آدمی, لیکن سب کچھ دے کے کیا فائدہ؟ اولاد کو تعلیم دینا اصل ہے, اولاد کو اچھا بناؤ تو وہ خود دوسروں کو کھڑا کرنے والی بنے گی, اور اولاد کو نہیں بنا کے دولت بنا کے دے کے جائیں گے تو وہ پورا اڑا کے سب برابر کر دے گی. تو چھوٹے چھوٹے کام, بھائی کسی سڑک پہ پیدل چلنے والے ہیں, گرما کا موسم ہے, آپ پانی کا انتظام کر دیا, مشروف جہاں زیادہ پیدل چلنے والے ہیں کولر کا انتظام ہو گیا. اپنے محلوں میں تعلیم بالغان کا جہالت بہت زیادہ ہے, تعلیم کا کوئی نظم کر دیا, کہیں کوئی سینٹر قائم کر دیا, چار آدمی ایک استاذ کو رکھ دیے اور کچھ تعلیم کا نظم کر دیے. اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے اجتماعات, اڑوس پڑوس کے 10 لوگوں کو بلائے, کوئی دینی تعلیم کا تربیت کا کوئی نظم قائم کر دی, یہ بھی خدمت. خدمت میں علم دینا بھی ہے, خدمت میں صحیح مشورہ دینا بھی ہے, صحیح ماحول بنانا بھی ہے. ایسے ہی کہ کسی مدرسے کی لائبریری میں, کسی مسجد کی لائبریری میں کتابیں دے سکتے ہیں. ایسے قدرتی آفتیں جو آتی ہیں, کہیں طوفان آ گیا, کہیں سیلاب آ گیا, وہاں خدمت میں حصہ لینا. اب ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں, کتنے لوگ گئے تھے بھائی, کہیں سیلاب کی جگہ پہ گئے, کہیں طوفان کی جگہ پہ گئے, کہیں زلزلے کی جگہ پہ گئے. پھر دیندار کس کو بولتے ہیں؟ دیندار خالی حلیہ بنانے کو بولتے ہیں کیا؟ تو جو مختلف کام کرنے والے لوگ خود نہیں کر سکتے, ہم جمعیت العلماء ہیں اور مختلف لوگ وہاں جا کے اپنا رابطہ, بھائی جہاں کہیں سیلاب آئے گا ہم لوگ جائیں گے, ہمارے نام رجسٹرڈ کیجیے, ہم خدمت کریں گے. وہاں جا کے جب آفت آدمی دیکھتا ہے, جب اس کے دل کی جو کیفیت بنتی ہے وہ زمانے تک یاد رہتی. تو ہر دیندار کو سب کام کرنا چاہیے, قدرتی آفات سے متاثرہ لوگوں کی خدمت, اور کچھ نہیں اپنے محلے کی مسجد کی صفائی. ہر آدمی آ کے مولانا صاحب کچھ بولتا رہتا, بھائی آپ کیوں صفائی نہیں کرتے صاحب, آپ اپنی ذات سے صفائی کیوں نہیں کرتے؟ مسجد کی صفائی کی کتنی فضیلت ہے, مسجد کی صفائی کرنے والوں کو حوریں ملنے والی, مسجد کی صفائی جو ہے وہ حور کا مہر فرمایا جائے. کتنے لوگ ہم لوگ آ کے اپنی طور پہ مسجد کی صفائی کرنے والے, مسجد کے وضو خانے کی صفائی, بیت الخلاؤں کی صفائی ہر آدمی کر سکتا ہے. اور جو عوامی جگہ ہیں, بعض آفیسز ایسے رہتے جہاں سب لوگوں کو آنا پڑتا ہے, یا بس اسٹینڈ کا ایریا ہے, کوئی بھی عوامی جگہ جہاں عام لوگوں کا بہت زیادہ آنا جانا رہتا ہے, وہاں کمزور لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، وہاں بوڑھوں کی، کمزور عورتوں کی مدد کے لیے آپ جا کے وقت گزار سکتے ہیں، وہاں ان کی خدمت کر سکتے ہیں، کوئی شکل بنا سکتے ہیں. تو بہرحال کئی کام ایسے ہیں دنیا میں جس کے لیے خرچے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے آدمی کو دولت مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مسلمان کا دل ہونے کی ضرورت ہے، درد مند دل کی ضرورت ہے. اپنے وقت کے ساتھ اپنے علم کے ذریعے سے خدمت کر سکتا ہے آدمی، جس کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس سے کر سکتا ہے، جس کے پاس جو بھی چیز ہے اس چیز کے ذریعے سے وہ انسانوں کی خدمت کر سکتا ہے. بہرحال یہ خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ اس وقت امت کو بہت ضرورت ہے. باتیں کرنے والے بہت ہو گئے، امت کو بھلا پہنچانے والے بہت کم ہو گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری امت خدمت والی ہو جائے، پھر جا کے یہ امت دوسری قوموں کا دین کی طرف استقبال کرنے کے قابل بنے گی. دوسری قوموں کو پھر اللہ میں بھیجیں گے، پھر جب یہ خدمت، یہ ویلکم کرنے کے قابل ہو جائے گی، یہ درد مند ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو اسلام کی طرف بھیجیں گے. ابھی پھر ہم ایک دوسرے کا غم بانٹنا سیکھیں، اور امت کو بہت ضرورت ہے اٹھانے کی، ہر لائن میں خادموں کی ضرورت ہے. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ جو آدمی بھی تجربہ کیا گیا، ہزاروں آدمی پہ تجربہ کیا گیا اس کا، جو آدمی بھی ہفتے میں چار سے چھ گھنٹے وقت نکالتا ہے ایسے کاموں میں، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں انسانوں کی خدمت. ہفتے میں 4 سے 6 گھنٹے جو بھی نکالتا ہے اس کی اوسط عمر میں 6 سے 8 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے اس کی. عام طور پہ ادھر وہ علاقے میں جو لیول ہے اس سے عمر بڑھ جاتی ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. خدمت پر عمر بڑھنے کا تذکرہ حدیث میں بھی موجود ہے. تو تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق. کچھ چیزیں تو اللہ پہلے طے کر دیتے ہیں کہ یہ ہو کر رہنا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ کے پاس تقدیر میں ایسا لکھا ہوتا ہے کہ اس عمر میں آنے کے بعد اس اسٹیج پہ یہ کام کرے گا تو عمر بڑھا دی جائے گی، یہ کام کرے گا تو نہیں بڑھائی جائے گی، یہ کام کرے گا تو گھر میں سکون آئے گا ورنہ بیماری لے جائے گی. اور زیادہ معاملات ایسے رہتے ہیں تقدیر میں جس کو مبرم نہیں بولتے بلکہ معلق. تو جو لوگ خدمت کا کام کرتے ہیں اللہ ان کو نقد تحفہ دیتے ہیں کہ 6-8 سال ان کی عمر بڑھ جاتی ہے. عمر بڑھتی ہے کا مطلب خالی بڑھتی ہے، صحت اچھی رہنے سے بڑھتی ہے، تو بیماریوں سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک صاحب نے واقعہ لکھا کہ ایک عورت کو جو ہے کینسر ہو گیا تھا، بالکل اب کینسر ہو جانے کے بعد زندگی سے مایوس ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ بس یہ 2 مہینے کے اندر مر جانے والی ہے. تو مایوسی کی حالت میں اس کو کسی مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ اب آپ کو دنیا سے جانا ہی ہے، تو اب کیا کرو، یہ جو بچے ہوئے ہیں تو ایک دو اس کے اندر کچھ خدمت شروع کرو. تو اس حالت میں اس عورت نے جو ہے خدمت کا کام شروع کیا، ہاسپٹل جو کینسر ہاسپٹل میں جا کے ٹائم دینا شروع کیا اس نے، جو بیمار لوگ ہیں. 1 مہینے کے بعد جو اس کی چیکنگ ہوئی تو معلوم ہوا کہ کینسر کا جو تھوڑا جو پھیل رہا تھا، جو زخم، اس کا پھیلنا رک گیا. بہت خوشی ہو. پھر اس کے بعد اس نے ٹائم بڑھا لیا خدمت کا، اور زیادہ ٹائم بڑھا کے وہ خدمت کرنے لگی. اس کے بعد اس کی 2 مہینے کے بعد ایک چیکنگ تھی، 2 مہینے کے بعد کی چیکنگ میں معلوم ہوا کہ زخم جو ہے وہ سوکھنے لگا ہے، اس کے اندر کی تر و تازگی ہے وہ ختم ہو گئی، سوکھنے جا رہا ہے. پھر 6 مہینے کے بعد ٹیسٹ کیا تو معلوم ہوا کینسر پورا ختم ہو چکا ہے، نام کے ساتھ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خدمت کے اندر برکت رکھی ہے. اب ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہونا ضروری نہیں، ہر کینسر والے 4 گھنٹے دے کے آ کے میرے سے لڑنا شروع کر دیجیے، مطلب نہیں ہے. لیکن ایک نظام ہے اللہ کا کہ تم جو ہے مجھ سے لینا ہو تو کچھ دو، دوسروں کو میں دوں گا. تو یہ خدمت کرنے سے عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اور سب کی بات یہ کہ باتوں کی بات یہ کہ ہم رحمت للعالمین کی امتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ساری جہاں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، ہم کو بھی رحمت کا حکم دیا گیا. آپ بتاؤ اگر اس ملک میں جتنے مسلمان ہیں سب 1-4 گھنٹے بے لوس خدمت پہ لگائیں گے امت کی، 20 کروڑ مسلمان، تو پھر 10 سال کے بعد مسلمانوں کا نقشہ کیا ہوگا؟ تو اس ملک میں کرنے کا کام یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو خدمت کا ذوق سکھایا جائے. انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے, دل کا سکون بھی دیں گے, آخرت میں بہت بڑے درجے ملیں گے. اور یہ کچھ بھی کرنا ہے آخرت کے لیے کرنا ہے, دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں کرنا ہے, وہ تو ضمناً آ جانے والی چیز ہے. بس اتنی دیر بات ہوئی نا بھائی, آپ لوگوں سے گزارش ہے بس اپنے دل میں نیت کر لو, آپ لوگ کچھ نہ کچھ نیت کر لو آج, کل شام تک آپ لوگ ڈسائڈ کر لو اپنی اپنی جگہ پر کہ میں کیا خدمت کا کام کروں گا, چھوٹا سا بڑا نہیں, آپ کے اپنے گھریلو حالات اپنی زندگی کے حالات کے لحاظ سے آپ جو ہے یا تو سونے سے پہلے یا کل تک ایک چھوٹا سا کام وہاں سے شروعات کیجئے, پھر ہر بڑا سا بڑا سفر ایک قدم سے ہی شروع ہوتا, یعنی کہ آدمی ایک کلو میٹر کی چھلانگ تو نہیں لگاتا, ایک قدم سے ہی سفر شروع ہوتا ہے. تو جتنی بھی خواتین آئی ہیں, میں دو تین ہفتوں سے بول رہا ہوں اور ابھی بھی مذاکرہ چل رہا ہے, ہمارا بولنے کا کیا ہے, اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے کتنی عظمت کی چیز ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج سے ارادہ کر لیں کہ کوئی نہ کوئی ترتیب سے جڑ جائیں گے, اور پھر یہ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو خدمت پہ کھڑا کر دے, امت کے حالات کو اللہ درست فرما دے, اس کی بھی دعائیں کیجئے. اور ایک بڑی خدمت کیا ہے, دعائیں کرنا بھی بڑی خدمت ہے, امت کے لیے دعائیں کرنا بھی بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ, دعا کر لیجیے, تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجیے, پورا دھیان دل پر مرکوز کر کے دل پہ توجہ جمع کر دل میں اللہ کا نام یاد کیجیے, اللہ اللہ اللہ, زبان سے نہیں بولنا ہے, خیال سے دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اس سے لاکھوں اولیاء تیار ہوئے ہیں, بہت ہی نفع کی چیز ہے, دعا بھی قبول ہوتی ہے, بالکل ڈوب کے ہی. یہ مت سمجھے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, یہاں سب کے بیچ میں ہوں, بس میں ہوں میرے اللہ, سب سے ہٹ کٹ کے بس اللہ کے دھیان میں ڈوب جائیے. دعا کر لیجیے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین, اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا کریم یا اللہ, یا رحیم یا اللہ, یا ودود یا اللہ, یا حنان یا اللہ, یا منان یا اللہ, یا رحیم یا رحیم یا رحیم, یا کریم یا کریم یا کریم, رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, اس چھوٹی سی محفل سے راضی ہو جائیے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, یہ آپ کے بندے, یہ بندیاں اللہ آپ کا قرب چاہتے ہیں, اے اللہ ہم کو اپنے قریب کر لیجئے, ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے, ہماری زندگیوں کو اللہ شریعت اور سنت سے آباد فرما دیجئے, اے اللہ ان مجلسوں کو ہمارے دلوں کے روشن ہونے کا ذریعہ بنائیے, اے اللہ ہماری زندگیوں کے سنورنے کا ذریعہ بنائیے, اے اللہ نیکیوں کا چمن بن جائے ہماری زندگی, اے اللہ ہر نیکی سے ہماری زندگی آباد ہو جائے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ ہمیں نیکیوں کا چاہنے والا بنائیے, نیکیوں کا ڈھونڈنے والا بنائیے, نیکیوں کا شیدائی بنائیے, اے اللہ کوئی اللہ لمحہ خالی نہ جائے, اے اللہ اوقات ہمارے ضائع نہ جائیں, اے اللہ غیر ضروری کاموں میں نہ جائیں, گناہ کے کاموں میں نہ جائیں, اے اللہ ہر وقت اللہ نیکیوں پہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اے اللہ اللہ دین کی خدمت کا کام ہم سے لیجئے، ہماری اولاد سے لیجئے۔ اے کریم اللہ، جہاں جہاں آپ کے بندے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائیے، سب کے کاموں کو بہترین نتائج کا ذریعہ بنائیے۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، سارے عالم پہ رحم فرمائیے، امت پہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو اللہ دین کی طرف لوٹا دیجئے، دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ امت کے بھلا چاہنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں خدمت کو جاری فرما دیجئے، اللہ ہمارے علاقوں میں خدمت کو زندہ فرما دیجئے، اللہ پوری امت میں خدمت کو زندہ فرما دیجئے، اللہ امت کو ایسا خدمت کا ذوق دیجئے کہ سارے دنیا والوں کو اللہ ہم پیار والے نظر آئیں، ہم رحمت والے نظر آئیں، اور دنیا والے کھچ کے دین اسلام کی طرف آ سکیں۔ اللہ ایسا اخلاق امت کو عطا فرمائیے، اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو اللہ نیک بنائیے اور خدمت کا شیدائی بنائیے۔ اللہ ہمارے گھروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ ہماری عزت کا سہارا بنائیے۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، آسان برکت والی روزی نصیب فرمائیے۔ اللہ اس مجلس میں جتنے بھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کو اللہ روزی عطا فرمائیے، حلال آسان برکت والی روزی عطا فرمائیے۔ اللہ امت کی بچیوں کو اچھے رشتے نصیب فرمائیے، اللہ امت کے اندر اچھے نوجوان پیدا فرمائیے جو اچھے گھروں کو چلا سکیں، اور اللہ اچھے نوجوانوں کو اچھی بیویاں نصیب فرمائیے۔ اللہ امت کی ماؤں کو توفیق دیجیے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں۔ اللہ یہاں آنے والے سب مردوں اور عورتوں کو اللہ نیک بندوں میں شامل فرمائیے، اللہ تزکیہ فرمائیے، اپنی یاد کی مٹھاس زندگی میں عطا فرمائیے۔ اللہ جس کے دل کا جو غم ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ جتنے مرد اور عورت آئے ہوئے ہیں، اللہ اپنے کرم سے، محض اپنی عطا سے سب کے غموں کو دور فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کے رکے ہوئے کاموں کو اللہ تکمیل تک پہنچا دیجئے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ سب پہ کرم فرمائیے، اے اللہ جو ہمارے دوست احباب شناسا محسن مشفق، اے اللہ ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائیے۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔